رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي موضع اخر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم يوم ندعو كل اناس بامامهم امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے تمامی حضرات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لائیو موجود ہیں جو درود پاک آپ کو یاد ہے پڑھ لیجئے آیت درود پڑھنے کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي ومبرأ من كل غير حيظة وفساد مردعة وداع مخيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض متهلل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عنایات خاصہ سے ایک دفعہ پھر ہم اس مبارک اور بابرکت مجمع میں مجتمع ہیں، جمع ہیں اور اجتماع میں ہم شریک ہیں. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کی توفیق سے اس بزم میں الحمدللہ ہر مہینے ہی حاضری نصیب ہوتی ہے اور مبارک اور بنیادی اصولی ابحاث کو سننے اور سمجھنے اکابر کی وہ تعلیمات سواد اعظم کے اس تسلسل سے اپنی فکری اپنی ذہنی اپنی قلبی ارادتوں کو ہم آہنگ اور اس مبارک زنجیر سلسلۃ الذہب سے اپنے نظریے کی کڑی کو جوڑنے کا سامان کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا تمام احباب کی حاضری قبول فرمائے، بانی مجلس و محفل کو اللہ رب العالمین بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، اس حقیر کو بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نیک لوگوں کے صدقے حصہ عطا فرمائے. حضرات گرامی متوجہ ہو جائیں اس مبارک ذکر کی طرف جو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ, ذہنوں کی حاضری کے ساتھ, حضوری کے ساتھ اور مکمل توجہ اور طلب اور چاہت کے ساتھ کہ ہم علم دین سیکھنے آئے ہیں اور اسلاف امت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس اور اپنی اندھیری زندگی کو ان کے مبارک فرامین سے روشن اور منور کرنے آئے ہیں, مستنیر کرنے آئے ہیں. ان عظیم ہستیوں کو ہمارے ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے, لیکن ہماری اندھیری زندگی کو منور کرنے کے لیے ہمیں ان کے ذکر کی شدید حاجت ہے. تو طلب جو ہے میرے دوستو بزرگو وہ ہماری جانب سے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے قلوب کو کامل کاسا بنائے اور طلب اور چاہت کو ہمارے اندر اللہ رب العالمین موجزن فرمائے, اور ان عظیم ہستیوں سے جو اللہ رب العالمین کا فیضان جن سے جاری ہوتا ہے, جن سے ظاہر ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان سے استفادہ اور اپنا اپنا حصہ لینے کی ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے. درس نظام مصطفیٰ, نظام دستور کو کہتے ہیں, اصول کو کہتے ہیں, قانون کو کہتے ہیں, یعنی دین اسلام اللہ رب العالمین کا یہ دین تمام انسانیت کی حیات کے ہر گوشوں پر محیط ہے. انسان چاہے وہ اپنے اندر جیسا مزاج رکھتا ہو, جیسے تعلقات رکھتا ہو, جیسے اس کے گرد و نواح میں ماحول ہو, ایک انسان کی جس قدر طلب ہے, چاہت ہے, اس کی جس قدر ضرورت ہے, ان تمام ضرورتوں کی تعلیمی نشاندہی اگر کوئی دین کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے, اگر کوئی نظام کرتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے. لہذا میرے دوستو بزرگو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری ضرورتیں دو قسم پر ہیں, کچھ ظاہری ضرورتیں, کچھ باطنی ضرورتیں, کچھ تصورات کی ہیں, کچھ تصدیقات کی ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر جس قدر شعبہ رکھتے ہیں, جوانی کے اندر جتنے شعبے رکھتے ہیں, بڑھاپے میں جتنے شعبے رکھتے ہیں, بچپنے میں جتنے شعبے رکھتے ہیں, کنواریں ہیں تو ہماری حیثیت کیا, شادی شدہ ہیں تو حیثیت کیا, باپ ہیں تو حیثیت کیا, بیٹا ہیں تو حیثیت کیا, نواسے پوتے ہیں تو حیثیت کیا, والد ہے تو حیثیت کیا, بھائی ہے تو حیثیت کیا, شوہر ہے تو حیثیت کیا, پڑوسی ہے تو حیثیت کیا, ایک شہری ہے تو حیثیت کیا, ایک ریاست کے فرد ہیں تو حیثیت کیا, ایک تاجر ہے تو حیثیت کیا, ایک خریدار ہے تو حیثیت کیا, محتاج ہے تو حیثیت کیا, سخی ہے تو حیثیت کیا. الغرض ہماری زندگیوں کے لاکھوں شعبے بن جاتے ہیں ضروریات اور طلب اور حاجات کے اعتبار سے. دین نظام مصطفیٰ ان تمام حاجات پر ان کے اصول, ان کے قانون اور ان کے برتنے کے تقاضوں کو ذکر کرتا ہے. اور یہ کوئی تقریری لفاظی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کبھی آپ فقہ احناف کی مرتب کردہ فقہ کی کتابیں اگر اٹھا کر اس کی انڈیکس کا مطالعہ کریں گے نا, تو آپ دیکھ لیں گے کہ عبادات اور معمولات کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے, اس کے احکام شروع ہو جاتے ہیں, اسلام بیان کرتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کے احکام بیان کرتا ہے. وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو احکام بیان کر رہا ہے, دودھ چھوڑا ہے تو اب کیا ذمہ داری اس پر ماں باپ کی یہ بیان کرتا ہے, شعور میں آ گیا اب اس کی کیا حیثیت یہ بیان کرتا ہے, بالغ ہو گیا اس کی کیا حیثیت یہ بیان کرتا ہے, جوان ہو گیا کیا حیثیت یہ بیان کرتا ہے, شادی کر لی کیا حیثیت یہ بیان کرتا ہے, خود اس کی حیثیت, اس سے جو معاشرہ جڑا ہوا ہے, اس کے ماں باپ جڑے ہوئے, ان کے تمام تقاضوں کو اسلام زندہ کا. اس کی اولاد ہو گئی, اب اس کی ذمہ داری کیا, کمانے نکلا تو اب اس کے لیے قانون کیا ہے, کیسے کمائے گا, کیا کرے گا. اب وہ خود بوڑھا ہو گیا, اب اس کی حیثیت کیا, اس کے ماتحت جو ہے ان کی حیثیت کیا, جن کے یہ ماتحت ہے ان کا تقاضے کیا, مر گیا جو چھوڑ کر گیا اس کی حیثیت کیا, جن کو چھوڑ گیا ان کا اب اس سے حق کیا ہے, اور جن کو چھوڑ چکا ہے ان پر اس کا حق کیا ہے. الغرض ماں کی پیٹ سے لے کر دفن ہونے تک ساری زندگی کے شعبے کو کمال پر اگر کوئی نظام بیان کرتا ہے تو وہ نظام ہوتا ہے. تو میرے دوستو یہ دعویٰ نہیں ہے صرف, یہ دلیل بھی رکھتا ہے. قرآن کی آیات اس کی دلیل ہے, مدنی صورتیں اس کی دلیل ہیں, مکی صورتیں اس کی دلیل ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس کی دلیل ہے, میرے آقا کی مبارک اور معصوم سیرت اس کی دلیل ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, خلفاء راشدین المہدیین
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فتاوے، ان کے معمولات، ان کے اجتہادات اس کی دلیل ہے، تابعین تبع تابعین امت کا تعامل اس کی دلیل ہے کہ ہر چیز کو شریعت مطہرہ نے اپنے درجے کے اندر، ہر نوپید، ہر جدید اٹھنے والے مسائل کا جواب شریعت مطہرہ میں ہوتا ہے، یہ اس کو ایک کان سے سن کر نکالتا نہیں بلکہ اس کا حل بھی پیش کرتا ہے، اس کی شکل بھی پیش کرتا ہے، اس کی تاریخ بھی پیش کرتا ہے، اس کی حیثیت بھی پیش کرتا ہے، اس سے تمہارا نفع ہے یا نقصان ہے اس کو بھی پیش کرتا ہے، آخرت میں اس سے کیا ملے گا اس بات کو بھی بتاتا ہے، دنیا میں اس سے کیسے برتنا ہے اس بات کو بھی بتاتا ہے. اب وہ شعبے جتنے بھی ہو، خیر یہ چند جملے ہم ہمیشہ اپنے اور آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کس بنیادی درس کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. پھر ایک بات آگے کر کے پھر ایک نظام کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ پھر یہ نظام مصطفیٰ، یہ قانون جو ہے انسانیت کے لیے کہ وہ کون ہے، کیا ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی مذہب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے، انسان کیوں پیدا ہوا ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا، کس کے لیے پیدا ہوا اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا. یہ جواب صرف انسانیت کی اصل بنیاد اور اس کے اصل مقصد کا جواب جو دیتا ہے وہ دین اسلام دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کے بارے میں علم رکھتا ہے اور اس نے ظاہر کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو کیوں بنایا اور اس کی زیست، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. ایک بات میرے دوست بزرگوں، آگے چلتے ہیں تھوڑی سے لے کر نظام مصطفیٰ کی اہمیت کو. کچھ آپ نے جانا کہ یہ کتنا مضبوط نظام ہے، اور نظام کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے نا میرے دوست. ہم نے گھر میں جانا ہوتا تو ایک نظام ہوتا ہے کہ یہ سڑک وہاں تک پہنچائے گی، یہ بس وہاں تک پہنچائے گی. اس نظام کو آپ چھوڑیں گے تو گھر پر کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو شریعت مطہرہ اور نظام مصطفیٰ کے نظم اور قانون اور دستور اور رہنمائی کو چھوڑیں گے تو نہ دین ملے گا، نہ خدا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ رہنما اصول ہیں جو رب سے جوڑتے ہیں، ہماری بنیادی زندگی کے تقاضوں کو جوڑتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کے ہیں، کس کے نہیں، کیا کھائیں، کیا پیئیں، کیا کریں، کیسے جاگیں، کیسے سوئیں، سب کے تقاضے جو بیان کرتا ہے نظام، وہ نظام مصطفیٰ ہے. پھر اس کے چار شعبے ہو جاتے ہیں، اس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں، نظام پھر چار نہریں اس کی بن جاتی ہیں، سمندر کی، یعنی اس دریا کے چار خوبصورت قسم کی نہریں بن جاتی ہیں جو اپنے نظام کی ضرورت کے اعتبار سے، کیونکہ انسان کی ضرورت بھی پھر ان چار چیزوں کی ہے. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے احکام، احکام و اعمال، ایک ہے اخلاق، اور ایک ہے اس کی معاشرت اور سوسائٹی. یہی بنیادی عنوان میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے، اور پھر ایک ایک عنوان اور ٹائٹل کے نیچے کئی ابحاث ہوتی ہے، عقیدہ، اعمال و احکام، اخلاق، اور اس کی سوسائٹی اور معاشرت جہاں وہ رہتا ہے. یہ چار چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، اور یہی نظام مصطفیٰ کا بنیادی دستور ہے، اور انسان کی ساری ضرورتیں انہی چار چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں. آگے چلیے میرے دوستو، نظام مصطفیٰ کا ایک خاص نظم یہ بھی ہے کہ نظام مصطفیٰ کی تعلیم کے اعتبار سے، شعبہ جات جو تعلیم کے وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیے، لیکن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے قانون پر عمل کرنے کے حوالے سے اس کی دو جہتیں بنتی ہیں، ایک تعلیمی جہت بنتی ہے اس کی، اور ایک تعلق کی جہت بنتی ہے. تعلیمی جہت وہ ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، کمانے کا طریقہ کیا ہے، تجارت کے احکام کیا ہے، اور تعلق کی طریقہ کیا ہے، نبی پاک کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، تابع تابعین کی عظمت کیا ہے، علماء کی عظمت کیا ہے، مشائخ کی عظمت کیا ہے، جس کو ہمارے اکابر لکھتے چلے آئے کہ ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک رجال اللہ، ایک کتاب اللہ. یوں سمجھیے، ایک رجال اللہ، ایک کتاب اللہ. اللہ کی ہدایت دو جہتوں سے ملتی ہے تو پھر ہدایت جڑتی ہے اور ہدایت بنتی ہے. اس کی دو شاخیں ہیں، کیا مطلب؟ کتاب اللہ جس میں تحریری طور پر متن اور ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کی تفہیم، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح، اس کا نفاذ، اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹ جو ہوگی وہ ان افراد سے ہوگی کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے دین کی خدمت کا خادم اور اپنا نائب بنایا ہے، وہ ہے رجال. رجال رجل کی جمع، رجل بندے کو کہتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں، فرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع ہے. تو ایک ہے کتاب اللہ جس میں لکھی ہوئی ہدایات ہیں، اور ایک رجال اللہ جو انسان ہے جن کا وجود خود ایک کتاب ہو جاتا ہے، جن کو دیکھ کر بندے کو شریعت یاد آتی ہے، جن کو دیکھ کر بندے کو عقیدہ سیکھنا ہوتا ہے، جن کے عمل سے احکام ظاہر ہوتے ہیں، جن کے بدن کی اداؤں سے شریعت مطہرہ کی عملی صورت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا.
تو میرے دوستو ہم تعلیمی چیزوں پر بھی بحث کرتے ہیں، لیکن آج رجال اللہ کی حیثیت سے اور اس بنیادی فکر کی طرف، کیونکہ ایک قانون لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان محتاج ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی آئیڈیل کا، کسی نمونے کا، اور کسی آئیڈیل کا، کسی نمونے کا، کسی پرتوں کا، تو قرآن کے اور احادیث میں جو احکام ہیں تو اس کے پرتوں کون ہیں، اس کے لیے ماڈل کون ہے کہ جس کی زندگی کے ہاں یہ جو لکھا ہوا اس کو کرنا کیسا ہے، کہا دیکھو انہوں نے کیا تھا بس ایسی کرنا ہے. تو ان افراد اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنائیت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ان سے محبت نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر، جس کا ایک ہی معنی میں یہاں پر کروں گا، جو صاحبان علم ہیں جن کو ہم نے رسول اللہ کی اور اپنے محبوب کی اور اپنی تعلیم کا مرکز بنایا ہے، اور ان کو ہم نے پرنالا بنایا ہے فیض کا، ان کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے ہماری تعلیم کا، ان کی اتباع کرو. تو اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ کسی کے حکم کو محض تسلیم کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، اس کی حیثیت کے ساتھ اس حکم کو قبول کرنا. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت میں حکم قبول کرنے کے ساتھ جو حکم دے رہا ہے اس کی عظمت بھی دل کے اندر ہو، صرف حکم کی عظمت نہ ہو بلکہ اس شخصیت کی عظمت بھی سامنے ہو. تو لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ نماز کا درس دیجئے، آپ غوث پاک کی تعریف کیوں کرتے ہیں، آپ امام اعظم کی تعریف کیوں کرتے ہیں، ہم نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ تعلیم اطاعت ان بزرگوں کی کرنی ہو، اطاعت جو ہے وہ بغیر تعظیم کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ سر بھی جھکے اور دل بھی جھکے. سر تو جھکنا آسان ہے، دل بغیر عقیدت کے جھکا نہیں کرتا، کہ جسم بھی اس پر تیار ہو، روح بھی اس پر تیار. جسم کو تو عملی طور شکل دے کر تیار کیا جا سکتا ہے، روح کو تیار نہیں کیا جا سکتا. روح تیار جب ہوتی ہے جب ان سے عقیدت ہو جائے، ان سے محبت ہو جائے، اسی لیے عرس کے پروگرام ہوتے ہیں. اب سمجھ گئے آپ اہل سنت میں عرس کے پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے صحابہ کا یوم ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک کا میلاد ہوتا ہے کہ خاص ان کی ذات مخاطب ہوتی ہے کہ کیا کمال اللہ نے ان کی ذات میں رکھا. صحابہ کرام کہے، لوگ کہتے ہیں جو عرس کیا ہے، میں نے کہا اطاعت ہی کی منزل ہے. تو اولیاء کاملین کا عرس اس لیے کیا جاتا ہے کہ خاص ان کی ذات میں کیا اللہ نے کمال رکھا ہے، تاکہ ان کے کمال جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کمال کو سن کر ہمارا دل ان کی عقیدت کی طرف بڑھے. اب اگر شیطان اپنی طرف بھی گھسیٹے تو رب کی طرف چلیں گے، اس لیے کہ جو بتا رہے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں. تو ان کی ذات کی عظمت اور روب جو ہے وہ بندے کو اس طرف آ کر روکتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دیکھیے نا کہ اگر کوئی چور آپ کو ایک کام کرنے بولے اور آپ کے والد اس کام سے آپ کو روکیں، تو بھائی بات تو دونوں، والد کی بات ماننے میں صرف بات نہیں، اس کا احترام بھی ہے، اس کی ذات کا کمال بھی ہے، اس کی ذات کی اہمیت بھی ہے. تو یہ ذات کی اہمیت کے ساتھ جب حکم مانیں گے تو اس کو اطاعت کہتے ہیں. ذات کے کمال کو ہٹا کر حکم ماننا یہ خارجیت ہے، اور حکم کو ماننا اور جو حکم دے رہا ہے اس کی کرامت اور شان کو تسلیم کرنا، یہ ہے اہل سنت. ٹھیک ہے، اسی کی جہت درس فقہ بھی ہوتا ہے تو عرس کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. درس فقہ میں ان کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، عرس کی محفل میں ان کا مقام بتایا جاتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ یہ میں آسان کر رہا ہوں، کیونکہ ذہنوں کے اندر یہ الجھن بھی آ جاتی نا کبھی، جناب یہ عرس کیوں کرتے ہیں جی، یہ یوم کیوں مناتے ہیں آپ؟ تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے کمالات بھائی. اور ایک میں یہ بھی کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے صرف نمازوں کا ذکر کیا ہے یا اپنے محبوبوں کے سونے کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے چلنے کا بھی ذکر کیا، ان کے چہروں کا بھی ذکر کیا ہے. بلکہ ان کے محبوب اگر گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلے اور گھوڑے زمین پر تیزی سے اپنی ٹاپ مارے، یعنی پاؤں اور قدم اور سم کو مارے، اور اس سے چنگاری نکلے، تو خدا کہے یہ میرے بندے مجھے اتنے پسند ہے کہ ان کے گھوڑوں کی سموں سے جو ریت اڑ رہی ہے میں خدا ہو کر اس کی بھی قسم کھاتا ہوں.
والعادیات دبحن فالموریات قدحن. تو اب آپ دیکھیے کہ جہاد تو ابھی ہوا نہیں ہے اور وہ نکلے. تو لہذا جو اللہ جس سے دین کا کام لیتا ہے اسے عظمتیں بھی ایسی عطا فرمائے. تو ان عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. شعبان المعظم میں آپ کا آپ کے اکثر قول کے مطابق آپ کے وصال مبارک اور عرس کی آپ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے. امام اعظم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے, صحابہ اکرام کے بعد امت میں جو بڑے علماء ہیں ان میں سر فہرست عالم آپ ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ بعد صحابہ سب سے بڑے علماء جو شمار ہوتے ہیں ان میں سر فہرست آپ کا بھی نام آتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دوسرے انداز میں یہ سمجھیے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ان کی جو ذات مبارکہ کی اصل اہمیت اور مقام ہے اس کی طرف میں تھوڑی توجہ دلاؤں. دیکھیں ابھی ہم نظام کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا دستور کہاں ہے, ہدایت کہاں ہے قرآن میں, ہدایت کہاں ہے حدیث میں, ٹھیک ہے. لیکن ہم میں یہ علمی سکت, یہ علمی پختگی نہیں کہ ہم براہ راست اپنے علم کو بنیاد بنا کر بنیادی ہدایات کو نکال سکیں. اس لیے ضرورت پڑتی ہے اپنے گھر تک پہنچنے بھی کسی سے پتہ پوچھنے کے لیے, کسی اگلے شخص پر اعتماد کر کے کہ بھائی آپ بتائیے یہ راستہ یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, یا یہ بتائیے یہ راستہ کیسے ہوگا. جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی اندیکھی منزل کو, بن دیکھے مکانات کو, بن دیکھی جگہوں کو سمجھنے کے لیے کسی کے مشورے پر عمل کرتے ہیں, کسی کی ذات پر اعتماد کر کے منزل تک پہنچتے ہیں, تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ تقریباً ہزار سال سے زیادہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کو بنیاد بنا کر اور ان کے کہے پر اعتماد کر کر اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اور حضور نے فرمایا ہے, میں اس کو دوسرے انداز میں لے لوں, حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, میری امت کبھی گمراہی پر جمع. تو میرے دوستو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن و سنت کے اندر جو علم موجود ہے عقیدے سے متعلق, احکام سے متعلق, عبادات سے متعلق, فروعات سے متعلق, اس سے ہم براہ راست استفادہ کیسا کریں, اس سے ہم کیسے لیں, تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد یہ چار ہستیاں پوری امت کی مطمع نظر بنی بغیر کسی اختلاف کے, اور ساری امت نے ان چار ہستیوں کو قرآن و سنت اور اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا ذریعہ یقین کیا. ساری امت نے, ان میں اغواز بھی تھے, ان میں اوتاد بھی تھے, ان میں اولیاء بھی تھے, ان میں علماء بھی تھے, ان میں عام لوگ بھی تھے, ان میں خاص لوگ بھی تھے, اور آج تک ہزار سال سے 1200 سال کا یہ عرصہ گزر گیا ہے کہ ساری امت نے ان چار ہستیوں کو دین کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا استاذ, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا رہنما یقین کیا, اور ان کے ذریعے دین کو سمجھا. وہ چار ہستیاں کون؟ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام مالک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چار ہستیاں کون ہیں؟ پھر اردو ذرا آسانی سے سمجھ لیجیے آپ, کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے کہ جناب کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے, یہ چار اماموں کی کیا شان ہے. دیکھو یہ چار امام نبی نہیں ہیں اور یہ چاروں امام صحابی بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے میری اردو؟ کیونکہ سادہ بچے بیٹھے ہیں تو میں اس لیے بہت نیچے سے آ کر بات کر رہا ہوں. یہ چاروں نبی بھی نہیں ہیں اور یہ چاروں صحابی بھی نہیں ہیں, لیکن یہ چاروں وہ ہیں کہ صحابہ کے بعد ساری امت ان سے جڑ کر نبی تک پہنچتی ہے اور پہنچتی ہے سب. کیونکہ صحابہ وہ ہیں جو نبی تک پہنچاتے ہیں, اور صحابہ وہ ہیں جو نبی کی بات بتاتے ہیں, نبی وہ ہیں جو اللہ کی بات بتاتے ہیں, یہ چار وہ ہیں جو پچھلے تینوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ان پر امت اعتماد کر کے آگے چلتی ہے. میں اس بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ورنہ بحث تقلید کے موضوع پر چلے جائے گی. ہم امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کے مقام پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اور تقلید بھی اعتماد کو کہتے ہیں. ہم جو یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ امام کوئی کہتا جی میں امام اعظم کا مقلد ہوں اس لیے حنفی, اس کو بھی ذرا بچے سمجھ لیں, آسان انداز میں سمجھ لیں. ذہنی سطح بنے گی تو پھر اس کے اوپر کی علمی بات ہم کریں گے, لیکن اس بات کو ذرا سمجھ لیں. ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں, کوئی لکھتا ہے ہم شافعی ہیں, کوئی لکھتا ہے ہم حنبلی ہیں, کوئی لکھتا ہے ہم مالکی ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو سادے انداز میں سمجھایا کہ یہ چار عظیم ہستیاں ہیں علم کی, یہ چار عظیم ستون ہیں, یہ چار عظیم عالم ہیں کہ جن پر ساری امت نے ہزار سال سے زیادہ سے اعتماد رکھا ہے. کہ یہ ساری امت کے ایسے استاد ہیں جو قرآن و سنت کو سکھاتے ہیں. تو جس نے امام آدم سے پڑھ لیا وہاں سے لے لیا وہ حنفی کہلایا, جس نے امام شافعی سے لے لیا اس نے اپنے نام کے آگے شافعی لکھ دیا, جس نے امام مالک سے لے لیا اس نے اپنے نام کے آگے مالکی لکھ دیا, جس نے امام احمد بن حنبل سے اس راستے کو حاصل کیا اس نے حنبلی لکھ دیا ہے. یعنی مطلب کیا ہے, یہ شافعی حنفی مالکی اور حنبلی یہ چار بنیادی صحیح ہونے کی نشانی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی کہے کہ میں قرآن و سنت کو مانوں تو وہ امت سے کٹا ہوا ہے, کیونکہ ساری امت صحابہ اور نبی پاک کی تعلیم تک ان چاروں کے ذریعے جڑتی ہے. جو امام اعظم کو اپنا استاد بنا کے آگے بڑھا وہ حنفی کہلایا, جو امام شافعی کو استاد بنا کر آگے گیا وہ شافعی کہلایا, جو امام مالک کو استاد بنا کر آگے گیا وہ مالکی کہلایا, جس نے امام احمد کے علم پر اعتماد کر کے قرآن و سنت کو سمجھا وہ حنبلی کہلایا. سمجھ رہے؟ تو یہ بنیادی طور پر امت کے استادوں میں سب سے بڑے استاد ہیں. ایک بات, اور دوسری بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ یہ چار تو ہیں, یہ چاروں وہ ہیں جو ساری امت کے علماء سے افضل ہیں, ٹھیک ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو ان تینوں سے افضل ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے, میں نے سرکار امام جعفر صادق کے یوم میں پوری تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اس لیے بھی افضل ہیں کہ ان کا دور صحابہ کا دور ہے, یعنی جس دور میں صحابہ موجود تھے وہ دور ہے, باقی تینوں کو یہ مرتبہ نہیں ملا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور صحابہ کا دور, ایک امام اعظم کا علم فہم اور مقام ان سب سے اعلیٰ, بلکہ یوں سمجھیے یہ بقیہ تین امام اعظم کی شاگردوں میں سے ہیں, اس کو آسان کر لیں آپ. یہ چار ساری امت کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ ان تینوں کے استاد ہیں, اس لیے آپ کا لقب ہوا گیا امام اعظم, سب سے بڑے امام. کیا لقب ہوا آپ کا؟ امام اعظم, یعنی سب سے بڑے امام, کیونکہ یہ چار جو تھے یہ سب سے بڑے امام اور عالم تھے, اور امام اعظم کے یہ تینوں شاگرد ہیں, تو لہذا امام اعظم ان تینوں کے استاد ہوئے, تو امام ہی امام اعظم ہوئے. کیسے؟ اس پر ایک دو جملے سن لیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, قرآن کہتا ہے جب کسی مسئلے کا تمہیں پتا نہ ہو دین کے بارے میں تو اہل ذکر سے پوچھو, علماء سے پوچھو. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں اپنے استاد سے پوچھوں گا, وہ اپنے استاد سے پوچھیں گے, وہ اپنے استاد سے پوچھیں گے, وہ اپنے استاد سے پوچھیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں اپنے استاد سے پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا, میں اپنے استاد سے پوچھوں گا تو انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا ہوا اس لیے بتائیں گے, ان کا وہ استاد سے پوچھیں گے تو وہ اپنے استاد سے پڑھے ہوئے. یہ سارے استاد جن پر رکتے ہیں وہ چار استاد ہیں, اور یہ چار استادوں میں نیچے کے تینوں استاد جس کے آگے جھکتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. سمجھ گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کا لقب مبارک پر اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور اپنے مبارک ذہنوں پر اس لفظ پر اگر آپ غور کریں تو مضمون کھل جائے گا کہ امام اعظم, امام اعظم یعنی امام اعظم سے مراد سب سے بڑے امام, سب سے بڑے عالم. یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چار بزرگ, میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, اس پر غور کریں اب اور اپنا علمی شعور اور اپنی علمی سطح کو بلند کریں. آپ نبی پاک سے محبت ہے تو آپ یہ بھی جانیں کہ نبی پاک کی محبت ہم تک کن کے ذریعے پہنچی ہے, کیونکہ انہی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پختہ ہوگی اور انہی کے ذریعے فیض مزید جاری ہوگا. تو ذرا توجہ کیجئے, میں نے کہا آپ کو کہ امت کے سب سے پہلے جو علماء ہیں, آگے اس کو کھولوں گا میں صحابہ کرام کے حوالے سے بات عرض کرتا ہوں, لیکن پہلے ان کا مرتبہ آپ سمجھے. صحابہ پر تقریر کرنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے جانشی ہیں, امام اعظم کے لیے تفصیل ٹھیک ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ موضوع کو ڈائریکٹ شروع کروں لیکن نہیں, اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے, مہینے میں ایک دفعہ ہم بیٹھتے ہیں تو ایسی بات نہ ہو کہ جو پڑھے لکھے طالب علم ہیں وہ تو سمجھ جائیں لیکن میرا عام بچہ کورنگی لانڈی شاہ فیصل سے آیا ہوا ہے وہ کہے گا شاہ صاحب سبحان اللہ تو تھا لیکن بات پر لینا پڑی. تو کچھ بات میں اس کی مزاج کی بھی کروں گا, کچھ بات آپ کے مزاج کی بھی کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اور ان کے ثقل سماعت, کیونکہ ظاہر سی بات اہل علم بیٹھے ہیں یہاں پر اسٹیج پر بھی یہاں پر بھی, ان کے کانوں پر یہ بات بھاری اترتی ہے, کیسی سادی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو میں ان سے تھوڑا معذرت کر کے کہ یقیناً یہ بات آپ کے علم وقار کے مطابق نہیں ہے کیونکہ میں بہت نیچے سطح کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو نیچے سطح کے ہمارے دوست احباب بیٹھے ان کی سطح کو بلند کر دیا جائے تاکہ یہ براہ راست پھر فتاووں کو بھی پڑھ سکے, علماء کی بحث کو بھی سمجھ سکے. اب میرے دوستوں سن لیے, یہ چار امام سارے امت کے استادوں کے استاد ہیں, سب سے پہلا دور ان کو ملا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، سمجھ گیا؟ پھر عرض کر دوں، یہ چاروں نبی نہیں ہیں، یہ چاروں رسول اللہ کے صحابی نہیں ہیں، لیکن یہ چاروں وہ ہیں کہ رسول اللہ کا علم صحابہ تک پہنچا، صحابہ کا علم ان چاروں تک پہنچا، ان چاروں سے پھر ساری امت کو پہنچا ہے. تو یہ چاروں صحابی تو نہیں ہیں، لیکن چاروں وہ ہیں کہ رسول اللہ کے دین کو بعد صحابہ یہی بیان کرنے والے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جس طرح آپ امام بخاری کو دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کون ہے، اب میں اس طرف نہیں جاتا، حدیثیں تو حضور کے دور سے لکھی جا رہی تھی، لیکن نام امام بخاری کا کیوں آیا، یہ ایک الگ بحث ہے، اسی زمن کے اندر آپ اس کو بھی سمجھیے، لیکن میں بات آگے لے کر چلتا ہوں. تو یہ چار امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، یہ چار. یہ بقیہ جو تین ہیں ان کو امام اعظم نہیں کہا جاتا، بلکہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد جن کا مرتبہ، وہ امام شافعی ہیں. کون ہے؟ امام شافعی ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ انہوں نے دور صحابہ کو نہیں پایا، بلکہ جس سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اس سال امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، یعنی 150 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سن وصال ہے، یعنی وہ سال ہے جس سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. وہ سال ہجرت کے اعتبار سے کون سا تھا؟ 100، یعنی سرکار کے پردہ فرمانے سے 140 سال بعد، اور آپ پیدا ہوئے ہیں سرکار کے پردہ فرمانے سے 70 سال بعد، سن 80 ہجری میں. اور وصال آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک اور رفیق اعلیٰ کا سفر سن 11 ہجری میں ہوا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے، اور امام شافعی کی ولادت 150 ہجری میں ہو رہی ہے. ایک تو عمر میں چھوٹے ہیں، ایک دوسری بات یہ کہ امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کے جو جلیل و قدر شاگرد ہیں، ان میں صرف دو کا نام لیتا ہوں میں، ورنہ ابحاث اگر آپ دیکھیں گے تو آگے ایک وقت ملا تو میں عرض کروں گا. ایک ہے امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی، جن کو امام محمد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام محمد میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے، حضرت امام جعفر صادق کی یوم میں، امام محمد جو ہے وہ امام شافعی کے سوتیلے والد ہیں، یعنی امام شافعی کی والدہ بیوہ ہوئی تو نکاح امام محمد سے ہوا، اور امام محمد شاگرد کس کے؟ امام اعظم حنیفہ کے. امام شافعی نے استفادہ ہی امام محمد سے کیا ہے، پڑھا ہی انہی سے ہے، فیض انہی سے لیا، حدیث کی سمجھ ان سے لی، فقہ کی سمجھ ان سے لی، یعنی جو امام محمد نے امام اعظم سے سیکھا تھا وہی امام شافعی نے ان سے سیکھ لیا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ امام شافعی امام محمد کے، امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کے دادا استاد ہوئے، کیونکہ آپ کے استاد امام محمد ہیں اور ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ. پھر اس کے بعد امام مالک ہے. اگر امام مالک کی طرف اگر آپ آ جائیں تو امام مالک بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں، عمر میں یہ حضرت امام شافعی سے بڑے ہیں، عمر میں امام شافعی سے بڑے ہیں، اور امام اعظم کے ہم اثر ہیں، یعنی ایک دور کے ہیں، لیکن شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، تو آپ نے بندے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، فرمایا تیری یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں ان کے علم کا کمال تجھ سے بتاؤں، لیکن ایک مثال تجھے دے سکتا ہوں، اس لیے کہ کوئی یہ پوچھے کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے تو اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، جو سونگ لے گا اس کو پتا چل جائے گا. فرمایا تیرا علم جتنا اوپر ہوگا نا، اتنا تجھے امام اعظم کے علم کی شان مزید واضح ہو جائے گی. لیکن اگر تو ہم سے یہ پوچھتا ہے، امام مالک کہتے ہیں، جن کی کتاب موطا امام مالک ہے، حدیث کی کتاب جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو اس بات کے قائل ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے. وہ کہتے ہیں روئے زمین پر آسمان کے نیچے حدیث کی سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک ہے، جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، اور یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. اس امام مالک سے جب کسی نے پوچھا، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ چاروں میں سے تیسرے امام ہیں، چاروں میں سے بولیے کون ہے، یہ تیسرے امام ہیں، تو حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کے علم کو تم کیسا دیکھتے ہو، تو آپ نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ اس کی علمی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے امام اعظم کے علم کی اقدار اور قدریں اور منازل ذکر کروں. فرمایا بیٹا میں ایک بات کرتا ہوں، اس سے تو اندازہ لگا لینا کہ میرے جیسا شخص جس کو ڈھونڈتا وہ تو پہنچا ہے اور مجھے تو نے اپنا امام تسلیم کیا ہے اور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا سن، ان کا زور استدلال ایسا تھا، ان کی دلیلوں کے اندر فکر اور گرفت اور صلاحیت اور مضبوطی اور صلابت ایسی تھی، مٹی کے ایک ستون کو ہاتھ لگایا، فرمایا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ مٹی کا پلر ہے. فرمایا اگر ابو حنیفہ اس کو سونے کا کہنا تو ایسے دلائل رکھتے ہیں کہ اس مٹی کے ستون کو وہ سونے کا ثابت کر دیں گے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں میرے جیسا چھوٹا سا آدمی کیا بات کر سکتا ہے امام اعظم کی بارگاہ میں. یہ امام شافعی سے آپ منقبت سنیے، بلکہ امام شافعی تو یہ بھی کہے گئے، میرے دوستو کسی نے جب امام شافعی سے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کا علم کیسا ہے، کہنے لگے بیٹا ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں، ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے. یعنی پوچھا کہ آپ بھی حدیثوں کے امام ہیں، آپ بھی فقہ کے امام ہیں، آپ بھی تفسیر کے امام ہیں، آپ کا علم بھی تمام علوم پر محیط ہے، لیکن آپ بتائیے کہ امام اعظم کتنے بڑے امام ہیں. اب میں بتاتا ہوں، امام اعظم کی تعریف جیسے امام شافعی نے کی ہے وہ کرنے کا حق رکھتے تھے، اس لیے کہ جیسا علم امام اعظم کا ہے ویسا ہی علم امام شافعی کا ہے. لیکن پختگی، رائے میں پختگی، سنجیدگی، مسئلے کو سمجھنے کے اندر متانت اور سنجیدگی امام اعظم کے اس علم میں اتنی بلند ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں بیٹا ہم نے بھی وہی پڑھا ہے جو ابو حنیفہ نے پڑھا ہے، ہم بھی وہ جانتے ہیں جو ابو حنیفہ جانتا ہے، لیکن ان کی زیرک، ان کی دیانت، ان کی سنجیدگی اور بات کرنے کے ساتھ جو مضمون تک پہنچ جاتے ہیں، مقصد اور نیت تک پہنچتے ہیں، یہ دروازے ہم پر نہیں کھلے. علم تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کی، اس کی تہ تک مسئلے پر نظر ڈال دینا، یہ ابو حنیفہ کا کمال تھا. بیٹا یوں سمجھ لو کہ ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں اور ابو حنیفہ دوائی بنانے والے ہیں. کیونکہ دوائی بیچنے والے کو تو تیار پروڈکٹ ملتی ہے، بنانے والے کو تو مرض کی تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ مریض کیسا ہے، اس کی مرض کی انتہا کیا ہے، وہ کس درجے پر ہے، کتنے ڈوز شامل کیے جائیں، کس کو کتنا دیا جائے، کس کو کتنا دیا جائے، کس ضرورت پر کیا بات ہے، کس ضرورت پر کیا استعمال ہوگا. اب اگر کوئی مرض، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ امام اعظم تو ایسے علم میں کامل ہیں کہ ایسے حکیم ہیں کہ مرض کے پیدا ہونے سے پہلے دوائی رکھتے ہیں. یعنی ابو حنیفہ کا علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیان کردہ اصول اتنے پختہ اور تعلیمات قیامت تک اتنے محیط ہے کہ قیامت تک جدتیں ہوتی رہیں گی اور مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، ابو حنیفہ کی کتابوں کے اندر اس کے اصول موجود رہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو مسئلے سے پہلے حل کو رکھتے ہیں، جو مرض سے پہلے دوائی کو رکھتے ہیں، اس لفظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو مرض سے پہلے دوائی رکھیں، مرض پیدا نہیں ہوا لیکن دوائی ان کے پاس موجود ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے. یہ ہے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تفوق، یہ بلندی، یہ ان کی سمجھ، یہ ان کی فکر ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو، یعنی ایک متن پڑھا جائے. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ الفقیہ اعلم بمان الحدیث ہے، فرمایا جو فقیہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے قول کو محدث سے زیادہ جانتا ہے، محدث سے زیادہ جانتا ہے. کیونکہ محدث وہ ہے جو رسول اللہ کے بیان کیے ہوئے الفاظ کو محفوظ کرتا ہے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو الفاظ کے ساتھ ساتھ حضور کے مزاج کی طرف نظر رکھتے ہیں. سمجھ، دو چیزیں، ایک تو الفاظ کو رٹ لینا، ایک ہے بیان کرنے والے کے مزاج کو جان لینا. امام اعظم کا تفوق یہ ہے، آپ اردو سمجھ رہے میری، آپ ایک ہے الفاظ کو محفوظ کرنا، ایک ہے کہ منشا جان لینا، منشا الہی کیا ہے اس میں، مرضی الہی کیا ہے اس میں، ارادہ الہی کیا ہے، رب کہنا کیا چاہتا ہے. جس کی کسان سے میں مثال دیتا ہوں، اس پر آپ صرف توجہ رکھیے مسئلے کی نظر پر کہ فقہا کی مزاج کیا ہوتا ہے. اور کیونکہ دانائی، علم کی دانائی کس کو کہتے ہیں، دیکھیے ایک محدث، دیکھیں محدث ہونا بہت بڑا شرف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات. دیکھو دو چیزیں، اب یوں سمجھ لو آپ کہ ایک ہے حافظ قرآن، ایک ہے مفسر قرآن. سمجھ رہے ہیں آپ، حافظ قرآن کون ہے جو قرآن کے الفاظ کو یاد کرتا ہے، مفسر قرآن کون ہے جو رب کی مرضی بتاتا ہے. تو محدث وہ ہے جو الفاظ حدیث یاد کرتا ہے، ابو حنیفہ وہ ہے جو معنی منشاء مصطفیٰ بتاتا ہے. بس اس کو دوسرے سادے انداز میں نے آپ کو سمجھا دیا، دیکھو حافظ قرآن سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ آیت کے بارے میں اس کے خاص مسائل کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, اس نے کہا بھائی میرا کام ہے متن پڑھنا, اس کی مراد و مقصود آپ تفسیر میں دیکھیں, اس کی مراد اور مقصود آپ تفسیر میں دیکھیں. ایک آیت پڑھ لی گئی, اس نے آیت تو پڑھ دی ترجمہ بھی کر دیا, لیکن اس کا معنی کیا ہوگا, اس کا مطلب کیا ہوگا, اس پر دیگر آیتوں سے اگر سوال کھڑے ہو جائیں تو جواب کیا ہوگا, اگر اس پر کوئی اعتراض کھڑا ہو جائے تو جواب کیا ہوگا. تو حافظ صاحب یہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے, یہ مفسر کا کام ہے, کیونکہ مفسر وہ ہوتا ہے جو قرآن کو یاد تو رکھتا ہی ہے لیکن وہ ساتھ میں اس کے معنی اور رب کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک باریک سی بات توجہ میں چاہتا ہوں, غور کیجئے گا, جو مفسر ہوگا وہ حافظ ضرور ہوگا, وہ قرآن کے متن سے واقف ضرور ہوگا, وہ قرآن کے تمام مضامین کو جانتا ضرور ہوگا, کیونکہ اگر وہ کیونکہ تشریح تو وہ قرآن کے متن کی کر رہا ہے نا, اگر قرآن ہی کو نہیں جانے گا تو تشریح کیا کرے گا. اسی لیے امام اعظم سب سے بڑے محدث بھی اس لیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے قول کے مسئلے بیان کر رہے ہیں نا, سرکار کی منشا بتا رہے ہیں, تو اگر حضور کا کلام حضور کی باتیں انہیں یاد نہ ہو تو منشا کس کا بتائیں گے آپ. اس لیے امام ابو حنیفہ امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں, سمجھ رہے میری بات آپ, امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں, بلکہ میں کیا بتاؤں امام بخاری تو امام اعظم کے پڑ پوتے شاگردوں میں سے ہیں, پڑ پوتے شاگردوں میں سے ہیں. تو میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے, میں خیر مسئلے کو آگے لے کر چلتا ہوں. تو تقلید بھی اعتماد کو کہتے ہیں. کوئی کہے آپ یہ حنفی کیوں لکھتے ہیں, آپ یہ حنفی کیوں لکھتے ہیں, آپ یہ شافعی کیوں لکھتے ہیں, اور ہم پوچھتے ہیں آپ یہ چاروں میں سے ایک کیوں نہیں لکھتے, آپ محمدی کیوں لکھتے ہیں, تو جو جواب آپ اس کا دیں گے وہ جواب آپ حنفی کا قبول کرائیں ہم سے, سمجھ رہے میری بات آپ. تو لہذا یہ چار استاد ہیں جن سے قرآن و سنت کو سمجھا گیا, اور اس پر مجھے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ بات کہہ دینا مجھے میری مائیں میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بڑے بھائی بزرگ بچوں سمجھو, یہ بات کہنا ہی اس موضوع کو یہاں پر ختم کر کے آگے بڑھنے کے لیے کافی ہے کہ امت اس وقت حضور کی امت ہزار سال سے زیادہ ان چاروں اماموں کے مسئلوں پر اعتماد کرتی رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت گمراہی پر ہو, امت اب آپ جتنے اولیاء دیکھ لیں, یار ساری بات چھوڑیں, آپ حضرت معروف کرخی حنفی ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حنفی ہیں, داتا گنج بخش علی حجویری حنفی ہیں, حضرت سیدنا باالحق نقشبند سہروردی حنفی ہیں, حضرت سیدنا بختیار کاکی حنفی ہیں, میرے آقا خواجہ نظام ملت و دین خواجہ نظام الدین اولیاء حنفی ہیں, سرکار چراغ دہلوی حنفی ہے, سرکار صابر پاک کلیئر والے حنفی ہیں, میرے آقا امام ربانی مجد الفسانی رضی اللہ عنہ حنفی ہیں, امام حریت شاہ فضل اللہ خیر آبادی حنفی ہیں, حضرت شاہ عبد العزیز حنفی ہیں, شاہ پیر محلی شاہ صاحب حنفی ہیں, امام احمد رضا خان حنفی ہیں. تو میں کہتا ہوں جن سے سارا دین آیا نہیں ہوئے تو تم سے ہم کو جڑ کر کرنا کیا ہے. داتا علی حجویری بھی حنفی ہیں. یعنی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ امام اعظم حنیفہ نیرے مولوی نہیں, ولایت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں, ابھی میں بتاتا ہوں آپ. لیکن آپ نے اختیار یہ علم ظاہری کو کیا ہے, علم ظاہری کو کیا ہے, ورنہ میں ابھی آپ کے سامنے چند حوالے پیش کروں گا. امام اعظم منصب ولایت کے اس مقام پر ہیں کہ اجلہ اولیاء جو شجروں میں آتے ہیں نا وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں میں آتے ہیں, باقاعدہ فیض لینے والوں میں سے آتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ یہ عظیم ہستی ہے. ایک بات کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو چار بندوں کی رائے ہے, تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو سمجھانے میں اس کی تشریح کرتے میں اگر وہ امت کو مشورہ دیں تو وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں دیتے, مشورہ دیں تو کسی ایک کا بھی مشورہ قبول کر لے تو بندہ نجات پائے گا. وہ کیسے, کہتے جی مشوروں کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا مشوروں کا حکم تو اللہ نے نبی کو عطا فرمایا. اب بدر کے اندر آپ دیکھیں جب بدر کے قیدی پکڑے گئے تو سرکار نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا کروں ان کا, حضور کو مشوروں کی حاجت نہیں لیکن یہ بتانا تھا کہ اجتہاد حق ہے, یہ اجتہاد کی دلیل ہے, اجتہاد حق ہے, حضور کا علم مکمل ہے, لیکن اپنے بعد والوں میں ہمت پیدا کرنے کے لیے اور یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ جب میں اپنی مزار مقدسہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے نئے نئے مسئلے آ جائیں اور میری سنت میں بظاہر لکھا ہوا نہ ملے تو میری سنت یہ بھی بن جائے کہ علم والے بیٹھ کر اس مسئلے پر مشورہ کر لیں. تو بدر کے اندر حضور کا مشورہ کرنا یہ اجتہاد کی دلیل ہے. سرکار نے حضرت ابوبکر سے پوچھا بتاؤ یہ جو کافر قیدی پکڑے گئے اس کے ساتھ کیا کریں. پہلے حضرت عمر سے پوچھا تم کیا کہتے ہو, حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور ان سب کو قتل کریں آپ, اس لیے کہ کیونکہ بدر کے اندر عرب کا ہر قبیلے کا بندہ آیا تھا اور ہمارے ساتھ بھی عرب کے ہر قبیلے کا بندہ ہے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے, تو حضور جس کا رشتہ دار اور برادری والا اس طرف کھڑا ہے اور پکڑا گیا ہے, بنو ہاشم کا اگر کوئی, بنو ہاشم میں سے اگر کوئی پکڑا گیا جو غیر مسلم تھا, بنو امیہ میں سے اگر کوئی پکڑا گیا جو غیر مسلم تھا, بنو عدی میں سے اگر کوئی پکڑا گیا جو غیر مسلم تھا, بنو تیم میں سے کوئی پکڑا گیا ہے جو غیر مسلم تھا, بنو زہرہ سے اگر کوئی پکڑا گیا ہے جو غیر مسلم تھا, تو ہمارے یہاں پر جو لوگ ان کی برادری کے ہیں ان کو کہا بھائی تلوار پکڑو یہ تمہارے قبیلے والے اس کی گردن مارو. یہ حضرت عمر نے تجویز دی کہ حضور بنو ہاشم بنو ہاشم کی گردن مارے گا, یعنی حضرت حمزہ کو تلوار دیں اور حضرت علی کو تلوار دیں اور اس طرف جو کافروں میں سے بنو ہاشم میں سے کوئی آیا ہے ان کو ان کے سامنے لائیں اور کہیں کہ گردن مار اس کی. ایک بنو عدی کا حضور میں ہوں, حضرت عمر کہتے ہیں تو میرے قبیلے کے بھی میرے ماموں اور دیگر اس طرف پکڑے ہوئے ہیں, تو حضور ان کو میرے سامنے لائیں میں ان کی گردن ماروں تاکہ پتا چل جائے کہ ایمان کس کے دل کے اندر اترا ہے. اب سرکار نے مشورہ لے لیا حضرت عمر سے, حضرت ابوبکر سے کہنے لگے تم کیا کہتے ہو. حضرت عمر ابوبکر نے کہا حضور میں یہ نہیں مشورہ دیتا کہ ان کو قتل کیا جائے, میں یہ مشورہ لیتا ہوں کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فدیہ لے کر چھوڑ لیا یعنی جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب دیکھو دونوں رائے سامنے تھی, سرکار نے کس رائے کو خص کیا؟ فدیے والی بات کس کو بولیے, اور فدیے والی بات پر جو ہے کہ آپ نے اس کو ان کو روانہ کر دیا. پھر آگے سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا محبوب عمر ٹھیک کہتا تھا لیکن ابو بکر کا مشورہ بھی تو اللہ نے غلط نہیں کہا نا. یہ ہے اجتہاد. قرآن نے جس کے مشورے کی تائید کی ہے وہ حضرت عمر تھے, رسول اللہ نے جس کا مشورہ لیا وہ ابو بکر صدیق تھے, لیکن دونوں کو غلط نہیں کہا گیا, دونوں کو صحیح کہا گیا. اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں. ایک بات اگر ابو بکر, ایک بات اگر ابو حنیفہ کہے, ایک بات اگر امام شافعی کہیں تو دین کی بات نہ, اس میں سے جس نے جس پر عمل کر لیا اب کون زیادہ قریب تھا کون زیادہ بعید تھا یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن دونوں منزل پر پہنچ گئے. سمجھے میری بات آپ؟ میں بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا, بس یہیں سے میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. سمجھ گئے؟ اسی کو کہتے ہیں تقلید, یعنی امام پر اعتماد کر کے مسئلے کو سمجھنا, امام پر اعتماد کر کے مسئلے کو سمجھنا تقلید. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دوسرا معنی یہ کہ وہ احکام جو غیر منصوص ہیں, یعنی ایسا مسئلہ جو قرآن میں لکھا ہوا نہیں موجود, حدیث میں بظاہر لکھا ہوا نہیں موجود, اس کو کہتے ہیں غیر منصوص. منصوص اس کو کہتے ہیں جو باتیں لکھی گئی ہیں جس سٹائل میں جس صورت میں جس ضابطے کے ساتھ. لیکن آج اگر آپ دیکھ دیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا مسئلہ ہے, ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے, سمجھ رہے میری بات, نئے ایجادات جو سائنس کر رہی ہے میڈیکل کر رہی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے, اب یہ منصوص تو نہیں, قرآن میں تو نہیں ملے گا کہ ہوائی جہاز میں کیا کرنا ہے, حدیث میں تو نہیں ملے گا کہ کیا مسئلہ, لیکن اس سے ملتی جلتی صورت اگر قرآن و حدیث میں ہو تو اس کی وجہ کو لے کر اس وجہ کو جوڑیں گے اور اس وجہ سے اس مسئلے کو نکالیں گے. اگر علت مل گئی تو ٹھیک ہے, اگر مخالف ملی تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اس کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ تو لہذا چار امام وہ ہیں جن پر ساری امت اعتماد کرتی. بولیے سبحان اللہ. اب آ جائیے اجتہاد کی, میں نے بات آپ کے سامنے کر دی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے؟ اب بالکل ایک سوئی کے ساتھ سنیے, جیسا بندہ نماز پڑھتا ہے, آپ نے بھی نہیں اٹھنا ہے اسے, بالکل ایک سوئی کے ساتھ سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ کی حالات زندگی کی طرف ہم آئے نا, تو امام اعظم ابو حنیفہ فارسی تھے. کون تھے؟ اب یہ حالات زندگی, ان کی بایوگرافی کی طرف ہم آ رہے ہیں. پیدائش امام اعظم ابو حنیفہ کی سن 80 ہجری میں ہوئی ہے. 80 ہجری سے مراد کیا ہے؟ اب بھی ہمارے لوگ اچانک دیکھتے ہیں ہجری تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تو میں نے کہا چلو میرے لاڈلے سنیوں میں تمہیں یوں سمجھا دوں, واقعہ کربلا کے 20 سال بعد, واقعہ کربلا کے, واقعہ کربلا کے, اب سمجھے تم کہ کتنا قریبی دور امام اعظم کا. امام اعظم و حنیفہ کب پیدا ہوئے میری مائیں بھی سن لیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میرے بھائی, سادے بچے کان کھول کر سن لیں یہ کون ہے. ان کو ایسے سنیں کہ خدا کی قسم جیسے آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ اتنا مبارک ذکر ہے کیونکہ ہمارے علماء نے لکھا, کیونکہ اس سے حضرت امام اعظم سے محبت پیدا ہوگی, اور ہمارے علماء نے معیار بنایا کہ من احب ابا حنیفہ فهو سنی ومن ابغضه فهو مبتدع. یہ بات ذہبی نے لکھی تذکرۃ الالفاظ میں کہ جو جس کو تم امام اعظم سے پیار کرتا ہوا دیکھو گے وہ سنی ہے, اور جسے امام اعظم سے چڑھتا ہوا دیکھو گے وہ بدعتی ہے. اور بدعتی کون ہوتا ہے؟ کلاب النار, وہ جہنم کا کتا ہوتا ہے, جو حدیث پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے, بدعتی جو عقائد میں بدعتی ہے وہ جہنم کا کتا ہے. تو امام اعظم و حنیفہ وہ عظیم ہستی ہے جن سے پیار کرنا ہی ایمان کی علامت ہے. بولیے سبحان اللہ. تو اب توجہ کیجئے, امام اعظم کی بایوگرافی کی طرف اگر ہم چلیں اور جلدی سے اس مضمون کو بیان کریں سمجھداری کے ساتھ, وقت پر نظر نہیں رکھنا, جو مل رہا ہے اس پر نظر رکھنا. 80 ہجری یعنی واقعہ کربلا سے 20 سال بعد امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کوفے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے بولیے؟ کوفے. کوفہ کہاں ہے؟ عراق کے اندر وہ شہر ہے جہاں پر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مقدس نجف شریف موجود ہے, کوفے کی وہ جامع مسجد. ٹھیک ہے, کوفے میں آپ پیدا ہوئے. میں اس طرف آتا ہوں لیکن ذرا ضروری بات آپ سنیں کہ بلکہ میں تو کہتا ہوں امام اعظم پر 11-15 دن تک نشستیں ہونی چاہیے تاکہ اس مضمون سے بھی ہم اوپر چلیں نا, اور جو ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کریں کہ امام اعظم حنیفہ کا مرتبہ مقام. اب سنیے, امام اعظم فارسی النسل ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس پر ذرا توجہ کرنا. امام اعظم فارس کے تو ہیں, آپ کا نام ہے نعمان. کیا نام ہے؟ آپ کے والد صاحب کا نام ہے ثابت, دادا کا نام بھی نعمان ہے, نعمان بن ثابت بن نعمان. یہ ہمارے علماء نے لکھا, یعنی آپ کے دادا کے نام کے ساتھ نعمان بن مرزبان آتا ہے لیکن ان کا اصل نام نعمانی ہے. کیا ہے؟ یعنی آپ کا نام بھی نعمان اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان, نعمان بن ثابت بن نعمان. یہ جو آپ کے دادا ہیں نا نعمان مرزبان, یہ فارس کے تھے اور یہ حضرت علی کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے. ان کا حضرت علی کے ساتھ غلامی کا رشتہ تھا اور حضرت علی کے ساتھ یہ بہت زیادہ اٹیچ تھے. بولو سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کے دادا نعمان مرزبان, امام اعظم کا نام بھی نعمانی ہے. امام اعظم تو آپ کا لقب ہے, ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے, ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے, لیکن یہ کنیت حقیقی نہیں ہے, یہ وصفی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے بیٹے کا نام احمد ہو تو اس کی کنیت کیا بنے گی؟ ابو احمد, احمد کا باپ. کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہو تو اب اس کے باپ کی کنیت کیا بنے گی؟ ابو عبداللہ, عبداللہ کا باپ. تو امام اعظم کی کنیت ابو حنیفہ, تو لوگ سمجھتے کہ شاید آپ کی کوئی بیٹی تھی حنیفہ اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں, تو یہ غلط ہے. امام اعظم کی کوئی بیٹی, ایک ہی بیٹا تھا حماد, ایک ہی شہزادے تھے. کون بولیے؟ اور ان کے بیٹے اسماعیل, جو فقہا میں نے گزشتہ سال اسی مجلس میں ان کا علمی مرتبہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کیا تھا, اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان مرزبان, یہ ان کا شجرہ پاک بنتا ہے. تو آپ سمجھ گئے, امام اعظم و حنیفہ کا نام ہے نعمان, لقب آپ کا ہے امام اعظم, لقب آپ کا ہے سراج امہ, لقب آپ کا ہے کاشف الغمہ, لقب آپ کا ہے امام اعظم, لقب آپ کا ہے سراج امت, لقب آپ کا ہے سراج الائمہ, اور نام آپ کا ہے نعمان. کنیت آپ کی ابو حنیفہ, کنیت حقیقی نہیں. مثال دی, اگر ایک بندے کا بیٹے کا نام عبداللہ ہو تو اس کی کنیت بنی ابو عبداللہ, تو یہ حقیقی ہے کیونکہ واقعی میں اس کا بیٹا عبداللہ تھا, تو اس کنیت کو کیا کہیں گے؟ حقیقی. کیا کہیں گے؟ لیکن امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے یہ حقیقی نہیں, وصفی ہے. حنیفہ یعنی متوازن معتدل, ابو حنیفہ متوازن مزاج والا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اب آپ تھوڑا سے آگے آئیے تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نعمان, نعمان کے بارے میں علامہ ابن حجر نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے, فرماتے ہیں نعمان بدن کے اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن قائم رہتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ خوشبودار بات قبول کریں, میری زبان اس لائق نہیں ہے لیکن یہ مضمون بڑا خوشبودار ہے. میرے الفاظوں میں وہ تاثیر نہیں ہے, میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن یہ مضمون کی اگر رفتار میں اگر آپ چلیں ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے آپ ہکے بکے ہوں گے، ورنہ میں مارفانی صاحب سے کہتا کہ امام اعظم کی مزار کی فوٹو بھی یہاں پر لگاؤں، کہ آپ کی توجہ گنبد کی طرف رہے اور کوئی سلسلہ بہار ہوتا رہے، لیکن امام اعظم کا نام ہی اگر آپ ذہن میں لے کر آ جائیں تو یہ تصور خود ہی گر جائے گا آپ کا. تو ابو حنیفہ آپ کی کنیت، کنیت وصفی حقیقی نہیں. ابو حنیفہ متوازن فیصلہ کرنے والا، متوازن ذہن والا، سمجھ رہے، متوسط مزاج والا، جس میں غلو نہیں، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، درمیان، سنجیدہ مزاج والا، یہ آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ. لقب آپ کا سراج الامہ، امت کا چراغ، کاشف الغمہ، کالے بادلوں کو ہٹا کر اس سے روشنی اور نور کو نکالنے والا، بولیے نا سبحان اللہ، غموں کو دور کر دینے والا، پریشانیوں کو ہٹا دینے والا، الجھے میں مسائل کو سلجھا دینے والا، یہ لقب ہے. نام آپ کا نعمان، اور نام بھی آپ کا اسم بمسمہ ہے. اسم بمسمہ سے مراد یہ کہ بندے کا نام عبداللہ ہو، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، تو لوگ کہیں دیکھو بھائی جیسا نام ہے ویسے کام ہے، جیسا نام ویسا کام. یعنی اسم کیا ہے؟ جو اس کا نام تھا، مسمہ وہ ذات خود. تو بھائی واقعی میں نام سوٹ کر رہا ہے اس پر، کہ نام بھی اسم بمسمہ ہے، ہے اللہ کا بندہ تو بندگی کر رہا ہے، لیکن نام عبداللہ ہو اور غلط کام کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے بھائی نام تو ٹھیک ہے لیکن اسم بمسمہ نہیں ہے یہ. تو امام اعظم کا نام ہے نعمان، یہ نام آپ کا اسم بمسمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نعمان کہتے ہیں انسان کے بدن میں اس خون کو جس سے انسان کا بدن قائم رہتا. ایک ابن حجر نے ایک معنی یہ کیا اس کا، مکی رحمہ اللہ نے، کہ نعمان کا معنی روح. اور واقعی میں امام اعظم حنیفہ وہ ہیں کہ جن سے دین اسلام مضبوط ہو رہا ہے، آپ کے فیصلوں سے، آپ کے اجتہادات سے، بولیے سبحان اللہ. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا نام مبارک ہے نعمان. نعمان کا معنی سمجھ گئے آپ. اب آپ کے دادا جو ہیں نا، نعمان بن ثابت، ثابت آپ کے ابو ہیں، والد صاحب ہیں امام اعظم کے، ٹھیک ہے. آپ کے دادا کا نام نعمان ہے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، تھے تو فارسی لیکن گھٹیا نسل پھر بھی نہیں تھے. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ کسرا کے خاندان سے تھے، یعنی بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے. یعنی آپ دیکھیے، میں اس طرح تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت بھی یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور چند ضروری باتیں مزید آپ سے کرنی ہے. امام اعظم کا خاندان اگر آپ پیچھے دیکھیں ہیں فارسی. علماء نے ان کو لکھا کہ آپ کے دادا ترمیز میں تھے، کسی نے لکھا کابل میں تھے، کسی نے کہا سیستان میں تھے، کسی نے کہا اصفہان میں تھے، لیکن یہ سارے خراسان اور فارس کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اگر فارسی النسل ہے بھی، تو فارس میں بھی آپ کی نسل سب سے اعلیٰ تھی. فارس کا بادشاہ کسرا بن ہرمز جو ہے، اس کی اولادوں میں سے آپ ہیں. تو مجھے ایک بندہ آج کر کے لگا، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کسرا کی اولاد میں سے ہیں؟ دیکھو کسرا کا کفر اپنی جگہ پر، وہ باعث سے لعنت ہے اس پر، لیکن یہ اپنے علاقے خاندانی لوگ تھے. کہہ لگے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں، قریش کافر نہیں تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ قریش کافر نہیں تھے، لیکن مجھے بتائے آگے حضرت فاروق اعظم جیسا آیا کہ نہیں آیا، آگے صدیق اکبر جیسا آیا کہ نہیں آیا، آگے عثمان غنی جیسا آیا کہ نہیں آیا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ کسرا، کسرا، کسرا کے خاندان سے آپ ہیں. تو میں نے کہا صحابی رسول حضرت اکرمہ تو ابو جہل کے بیٹے ہیں. میں ان کی کوئی مسلمان تصور میں انسلٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے، دینی شعور بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں باپ کیسا ہے جو رسول اللہ کا جانی دشمن ہے، اور بیٹا کیسا ہے جو دل کو حضور کے قدموں میں رکھ رہا ہے. عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا اور کتنا بڑا بدبخت تھا، حضور کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ بڑا گھننا تھا، چھپ چھپ کے حضور کے خلاف بات کرتا تھا. قرآن نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں تو محبوب تیرے خلاف بات کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ ملتا تو کہتا ہے نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. بھائی ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے مضمون سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات میں کھول اس لیے رہا ہوں کہ ذہن میں کوئی شک نہ بیٹھ جائے، تو جاگو. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں جی فارسی تھے، تو میں نے کہا دیکھو فارسی ہیں لیکن خاندانی طور پر اس خاندان میں ہے جس نے فارس پر بادشاہی کی ہے، 5000 سال جن کی حکومتیں رہی ہیں، اور وہ فارس کا اعلی خاندان ہے جس کی نسل میں سے امام اعظم آ رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ سن لیجئے، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہماری کتاب میں بھی اور وہاں پر بھی، نبی پاک نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. حضور فرماتے ہیں لوگ جو ہیں نا وہ مائنس کی طرح ہیں. مائنس ہوتی نا کانے، یہ کان نہیں، کانے، سونے کی کان، چاندی کی کان، کوئلے کی کان. یہ اتنی خوبصورت تعبیر میرے آقا نے بیان کیا ہے کہ بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے فلاسفر آئے لیکن انسانیت کا اتنا خوبصورت ترجمہ کسی نے نہیں کیا جو میرے آقا کر رہے ہیں. ابھی ذرا سنیے، انسانیت کی اتنی خوبصورت تعریف، مزاج انسانیت، نسل انسانیت کی اتنی خوبصورت تعریف. میں کہتا ہوں بڑے بڑے فلاسفر، میرا محبوب سبجیکٹ فلسفہ اخلاق ہے، میں اس پر بڑا کتابیں دیکھتا ہوں، لیکن فلسفہ اخلاق جو گہرائی، جو مغز ہے، روح ہے علم کی، لیکن جہاں فلسفہ اخلاق کی فکر ختم ہوتی ہے نا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مضامین کی ابتدا ہوتی ہے. امام غزالی جو اتنے بڑے فلسفی بنے نا وہ میرے آقا کی حدیثیں پڑھ کے بنے. امام رازی کی گہرائی اور گیرائی اور گرفت اور ہماگیری اور عالمگیریت فکر کی جو ہوئی ہے یہ قرآن اور میرے آقا کی حدیثوں کے ذریعے ہوئی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب آپ غور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعریف بیان کی ہے، فرما الناس معادن، لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگ انسان، حضور فرماتے ہیں انسان مائنس کی طرح ہیں، یعنی کانوں کی طرح ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں، جیسے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، سونے کی کان سے اگر نکالو گے تو سونا نکلے گا، چاہے وہ 10 جگہ سفر کر دے سونا ہی رہے گا، وہ 100 ہاتھ سے گھوم جائے تب بھی سونا رہے گا. دیکھو کیسا مضمون لا رہے میرے آقا. یہ جو سبحان اللہ جو بعض کہہ رہے ہیں اور بعض نہیں کہہ رہے ہیں تو ان کی شاید ذہن حاضر نہیں ہے. ہاں، لوگ جو ہیں وہ کانوں کی طرح ہیں، کمعدن الذهب والفضه، جیسے کچھ سونے کی مائنس ہوتی ہیں کچھ چاندی کی مائنس. اس حدیث کو بندوں کو پرکھنے کی نیت سے سمجھو. اس کو سمجھدار لوگ کہتے ہیں اصل سے خطا نہیں اور کم نسل سے. اب سمجھو یہ حدیث، کم نسلوں سے وفا نہیں اور اصل سے خطا نہیں. کیوں؟ اصل ہی تو مائنس. مائنس کس کو کہتے ہیں؟ جس سے چیزیں نکلتی. اصل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے چیزیں نکلتی. جو اچھی جگہ سے آیا ہے وہ اچھا ہی رہے گا، جو گندی جگہ سے آیا وہ گندا ہی ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ خدا کی تقدیر غالب آ جائے، لیکن فیصلہ ہوتا ایسے ہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال، بندوں کی مثال. میرے بچوں، بزرگوں، دوستو، تم محبت میں کسی کو دل دے بیٹھتے ہو، محبت میں کسی سے مل لیتے ہو، کسی سے یاری دوستی کرتے ہو، معیار یہ بناؤ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن، لوگوں کی مثال مائنس کی طرح ہے، کمعادن الذهب والفضه، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور جیسے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. اب آگے میرے آقا کیا فرماتے ہیں، خیارهم فی الجاہلیتی خیار ہوں فی الاسلام. جو زمانہ جاہلیت میں خاندانی رہا نا تو اسلام میں آ کر بھی وہ خاندانی ہی رہے گا. سمجھ؟ دیکھو میرے آقا نے اس پر پوری تقریر ہو سکتی ہے کئی گھنٹوں کی، لیکن ایک جملہ یہاں پر کہوں، لوگوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی ہے. سونا نکلے جس کان سے تو وہ نکل کر کوئلہ نہیں ہو جاتا، وہ 1000 ہاتھوں میں بھی گھوم جائے، کئی زمانہ بھی رہ جائے. پرانے زمانے کی خواتین سونا بچا کر اپنی بیٹیوں کو دیتی، ان کی بیٹیاں کہتی میری ماں کی وراثت ہے، میری ماں کی یاد ہے، یہ جھمکے میری ماں کے، یہ ہار میری ماں کے ہیں. وہ جب بڑھی ہوتی اپنی بیٹی کو دیتی، تو یہ چلا آ رہا ہے. تو دیکھیں آپ, ایک مثال میں نے آپ کو ایسی دی ہے جو جلدی سے سمجھ میں آ جائے. حضور فرماتے اذا فقہوا, مگر وہ دین قبول کر لے نا. اگر ایک بندہ زمانے جاہلیت میں تھا لیکن اگر وہ دین قبول کر لے تو دین اسلام اس کی خاندانی شوکت اور عظمت کو ختم نہیں کرتا بلکہ چار چاند لگاتا ہے. امام اعظم کو اگر آپ دیکھیں تو خاندان زمانے جاہلیت میں بادشاہی کر رہا تھا, جب مولا علی کی غلامی لی تو پھر آپ کی اولاد اسلام پر بادشاہی کر رہی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ شجر پاک پر میں نے تھوڑی سی بات فارسی النسل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کرنا میں نے ضروری سمجھا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. امام اعظم تابعی بھی ہیں, یعنی اپنی آنکھوں سے کئی صحابہ کو آپ نے دیکھا ہے. بولیے سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی صحابہ کو دیکھا, بلکہ حدیث پاک میں یہاں پر پڑھ دوں تو ذرا درود پاک پڑھیے. امام اعظم, دیکھو میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بزرگ, ذرا بات سنیں. صحابی کس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں حضور کے چہرے کو دیکھیں, حضور کی صحبت پائے؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اسی طرح حالت ایمان میں اس کو دیکھا جس نے حضور کو دیکھا تھا, جس نے حضور کا زمانہ پایا اور ایمان لایا اور حضور کی صحبت پایا, حضور کو دیکھا, وہ صحابی. جس نے صحابی کا دور پایا اور حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی. جس نے ایسا زمانہ پایا, حالت ایمان لایا, ایمان کی حالت میں اس نے اس کو دیکھا جو تابعی تھا, وہ تبع تابعین. سمجھ گئے آپ بات؟ سمجھے؟ تو امام اعظم تابعی ہیں. کون ہیں؟ اپنی آنکھوں سے آپ نے کئی صحابہ کرام کا دیدار کیا. اور میں اس پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, امام اعظم کو تابعی لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابو نعیم نے آپ کو تابعی لکھا, علامہ ابن کثیر نے آپ کو تابعی لکھا, صاحب تصنیف انصاب کے مؤلف اور علم انصاب کا بادشاہ علامہ سمعانی نے آپ کو تابعی لکھا, علامہ ابن حجر عسقلانی نے آپ کو تابعی لکھا, علامہ عینی نے آپ کو تابعی لکھا, علامہ قسطلانی نے آپ کو تابعی لکھا, امام ملت بدین امام جلالی سیوتی نے آپ کو تابعی لکھا, علامہ ابن حجر حیثمی مکی ملا علی قاری کے استاد انہوں نے آپ کو تابعی لکھا, علامہ زہبی نے آپ کو تابعی لکھا, تمام متاخرین نے آپ کو تابعی لکھا کہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے صحابہ کرام کا دیدار کیا. بولی سبحان. اور خود امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا, جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے کن کا دیدار کیا تو فرما, مجھے اطلاع ہوئی تھی کہ بصرہ کے اندر حضرت انس ابن مالک ہیں. نہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا جملہ کہا آپ؟ یہ جملہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کہتے تو میں تم کو بتاتا کہ اس بات کو سبحان اللہ کیسے کہنا ہے. حضرت انس ابن مالک, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. میں نے کاتب وحی حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم پاک میں ایک عظیم خاتون کا ذکر کیا تھا, ام حرام بنت ملحان. ذکر کیا تھا ان کا میں؟ آپ نے سنا تھا نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم میں جو اس جہاد میں گئی اور سواری سے گر کر آپ نے انتقال کیا, اور عبادہ بن سامت آپ کے شوہر تھے. یہ ام حرام بنت ملحان جو سرکار کی پھوپھی یا سیدہ آمینہ کی بہن یا سرکار کی رضائی خالہ, سیدہ آمینہ کی رضائی بہن, کئی ناموں سے ان کو یاد کیا گیا. سرکار اکثر دوپہر کے وقت جاتے تھے تو یہ سرکار کا امامہ اتار کر ایک طرف رکھتی اور سرکار کے سر کی مالش کیا کرتی تھی. بولو نا سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. بولو سبحان اللہ. تو یہ حضرت انس جو ہے نا, یہ ام سلیم کے بیٹے ہیں, اور سیدہ ام سلیم جو ہے نا یہ ام حرام بنت ملحان کی سگی بہن ہے. سگی بہن. حضرت انس ابن مالک نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, سرکار نے ان کو دعا دی, اللہ رب العالمین نے ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے. سرکار کے بڑے لاڈلے صحابی آئی ہیں, خود کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا, 8 سال کا تھا تو حضور کی خدمت میں چلا گیا, میری ماں پکڑ کے لے گئی اور کہنے لگی حضور آپ کو کوئی سامان لانا ہوگا, کوئی کام کرانا ہوگا, کچھ ہوگا, بس یہ آپ کی خدمت میں ہے. لوگ کہتے جی اسکول بھیجو, کہتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا, ایسا عالم بن گیا کہ ساری امت میری شاگرد ہو گئی. بولے اس لیے بزرگوں کی صحبت میں اثر کیا ہوتا ہے اس حدیث پاک سے دیکھیے میرے دوستو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس لیے طریقت بھی اصل میں صحبت کا نام ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں جی مرید کرو, میں ان سے کہتا ہوں کہ آ کے صرف ہمارے جلسے میں شریک ہو جاؤ بس, یہ پیری مرید شریک ہو جاؤ جلسے میں, کیونکہ یہی صحبت ہے عقیدہ سیکھنا سکھانا, یہی طریقت ہے. کیونکہ شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں, طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں. کون سا راستہ؟ جو حضور تک پہنچا دے. تو بیعت کا معنی ہی صحبت ہے, گیدرنگ, بیٹھنا, کمپنی بیٹھنا, یہ ہے بیعت کا اصل معنی. ٹھیک ہے, مرشد کی صحبت سے مراد اس کی کتاب کو اپنا ساتھی بناؤ, اس کی تقریر کو اپنا ساتھی بناؤ, اس کی تلقین کو اپنا ساتھی بناؤ. مرید ہو گئے, درس نہیں پڑھتے, درس نہیں لیتے ہیں, اور مرشد کی باتیں نہیں سنتے, ان کی تعلیم نہیں لیتے. بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ جو فیض مرشدوں تک آ گیا ہے وہ صحبت کے ذریعے ڈیلیور کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. سمجھ رہے میری بات؟ اب تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام اعظم نے یہ کہا, بلکہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, فرماتے فإنه صح أنه رأى انس بن مالک. محدثین کہتے ہیں یہ بالکل درست, علامہ زہبی نے یہ بات کاشف کے اندر اسی زور کے ساتھ لکھی انہوں نے, اور دیگر اور کتابوں میں محدثین نے لکھا, ان کے مضمون کا مجموعہ یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ فإنه صح أنه رأى انس بن مالک اذا قدمها انس بن مالک, جب امام اعظم کے اور حضرت امام اعظم خود کہتے ہیں انہ سمیع ابا حنیفہ یقول رأیت انس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام اعظم خود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کا دیدار کیا اور میں نے ان کو دیکھا, بلکہ یہاں تک کہا کہ میں نے ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا. امام یوسف نے پوچھا کہ کس طرح دیکھا؟ فرمایا میں نے بصرہ میں ان کو تقریر کرتا ہوا دیکھا. تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت انس ابن مالک, کیا شان ہے, امام بخاری بہت پیچھے صف میں ہیں, یعنی امام بخاری کی توہین نہیں کر رہے ہم, لیکن بیٹے کو بیٹا کہیں گے, باپ کو باپ ہی کہیں گے نا, یہ توہین نہیں ہے, یہ درجے. اگر ہم حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے سرکار کی شان بیان کریں تو یہ حضرت موسیٰ کی توہین تو نہیں. توہین تو یہ ہے کہ جب ان کے لیے یہ الفاظ یا مرتبے کے خلاف بات کی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور ان کی تعریف سے کسی کی زنی کی زبان ٹیڑی نہیں چلتی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری کو امام اعظم کے مقابلے پر لانا تو یہ امام بخاری سے لوگوں کو بھگانا ہے, اور پھر کچھ لوگ بے ادبی گستاخی کرتے ہیں امام بخاری کی, تو اس کے گناہگار وہ بھی ہوئے اور جس نے یہ دنگل لگایا وہ بھی ہوا. اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے یار تم کیا بات کر رہے ہو, شاگرد کو تم استاد کے مقام پر لے جا رہے ہیں, شاگردوں کے شاگردوں کو. تو اس میں اگر کسی نے گھٹیا لفظ حضرت امام بخاری کے لیے کہہ دیا تو وہ بھی گناہگار ہوا معاذ اللہ, اور جس نے یہ دنگل لگایا وہ دگنا گناہگار ہوا. تو حضرت امام بخاری تو کئی واسطوں سے صحابہ تک پہنچتے ہیں, اور ادھر دیکھو امام اعظم ایک واسطے سے بغیر کسی واسطے کے صحابی تک ہیں. امام بخاری کو حضور تک پہنچنے کے لیے کئی واسطے چاہیے ہوتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ ایک واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں, یعنی آپ اس کو صحابی سے سنتے ہیں, صحابی حضور سے بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک واسطے سے سند حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اکثر حضرت نبی پاک تک پہنچتی. حضرت انس بن مالک کے بارے میں خود کہا کہ میں نے منبر پر حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ سند کیسی چلی؟ ان ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو یقول او کما قال یقول طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے امام اعظم سے سنا, امام اعظم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سنا, انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا. رسول کریم فرما رہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بولیے سبحان اللہ. گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک روایت مزید یہاں پڑھ دینا چاہتا ہوں جو امام اعظم نے خود نقل کی ہے. امام اعظم حنیفہ کی مسند میں روایت موجود ہے, آپ فرماتے ہیں وہ نبی حنیفہ رضی اللہ عنہ قال ولدت سنۃ 80. امام اعظم خود کہتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا. وہ حجج تو ماں ابھی سنۃ 60 وتسعین، کہتے میں اپنے والد کے ساتھ حج پر گیا جبکہ میں 16 سال کا تھا، یعنی 96 ہجری میں، وانا ابن 16 تھا، میں اس وقت 16 سال کا تھا، فلم دخل تو مسجد الحرام ہے، جس وقت میں مسجد الحرام میں داخل ہوا، ورائے تو حلقت عظیم، میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن ایک طرف جو ہے بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے اور ادھر ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، بولی سبحان اللہ. کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے کسی سے کہا یہ ہستی کون ہے اتنے منور چہرے والی، ہماری آنکھوں نے تو ایسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا، داڑھی بھی ایسی نورانی سفید ہے اور چہرہ بھی اتنا نور والا ہے. تو ایک بندے نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اور کہنے لگے میں تو کوفے سے آیا ہوں. کہا تم ان کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں. کہا بھائی یہ رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن حارث بن زبیدی ہیں. تو حضرت امام اعظم کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے پھر میں نے جگہ ڈھونڈی کہ میں قریب کیسے پہنچوں. کہنے لگے مجھے جگہ ملی اور میں بالکل اتنا قریب آ گیا کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا جو رسول اللہ کو دیکھ چکے. بولو نا سبحان. سنیو سنی خشکا نہیں ہوتا، با عشق والا ہوتا. بولو سبحان اللہ. کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جن آنکھوں نے جن چہروں نے حضور کو دیکھا، اور میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس کے چہرے کو حضور دیکھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن حارث زبیری صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فتقدم تو میں ان کے قریب ہو گیا، فسمعت تو اب میری آنکھیں ان کو دیکھ رہی تھی اور میرے کان ان کی باتوں کو سن رہے تھے. کہتے ہیں میں نے ان کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں خود ایک دن حضور کی مجلس میں تھا اور میں نے حضور سے سنا. امام اعظم کیسے کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو ایک دن میں خود صحابی کی مجلس میں تھا اور میں نے سنا، اور صحابی یہ کہہ رہے تھے ایک دن میں خود رسول اللہ کی مجلس میں تھا اور میں نے سنا. اتصال کیا سنا؟ فرمایا یہ سنا کہ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ، کہ رسول کریم فرما رہے تھے کہ جو دین کا علم لینے کے لیے، دین کی دانائی لینے کے لیے اپنی زندگی سے ٹائم نکال کر آتا ہے تو اللہ اس کی ساری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں نہیں ہوتی. تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انا کی مبارک زبان پاک سے سنی ہے. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. امام اعظم کا تخبہ کیسا تھا کہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ ادھار پر نفع لینا سود ہوتا ہے. ادھار پر یعنی کسی نے آپ سے 10,000 روپے ادھار لیے لیکن آپ نے کہا کہ 11,000 واپس لوں گا، تو ادھار پر نفع سود ہوتا ہے. ادھار پر نفع، اجرت پر نفع نہیں لیا جاتا. امام اعظم اتنے محتاط ہیں کہ اگر کوئی امام اعظم سے ادھار کپڑا لے جاتا نا اور آپ اصولی کے لیے اس کے گھر جاتے اور شدید دھوپ ہوتی تو شاگرد نے کہا حضور یہ دھوپ بہت ہے، ذرا اس گھر کا چھپرا ذرا باہر ہے اس کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. فرمایا نہیں نہیں، یہ گھر اس کا ہے جس کو میں نے ادھار دیا ہے، اس کے گھر کا سایہ لے کر یہ نفع ہوگا اور یہ بھی سود ہو جائے گا. تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا تقویٰ تھا کہ جس کے گھر قرضہ ہے اس کے گھر کے سائے میں بھی جا کر نہیں بیٹھے، اس سے پانی بھی نہیں پیا کہ کہیں یہ نفے میں، یہ اجرت پر نفے میں شمار نہ ہو جائے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقویٰ ہے. گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ کون لوگ امام اعظم نے اپنے اوپر میرے بزرگو دوستو فقہ اور درس کا لبادہ ڈالا. اصل میں آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یعنی علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی آپ کے ساتھ تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بشارت دی تھی، سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک بندہ آئے گا، میری امت میں ایک بندہ، جب لوگوں کا علم ان سے نکل کر سوریا ستارے کے عروج پر پہنچ جائے گا. سوریا ستارے سے مراد یعنی لوگوں کے پاس کتابوں میں تو علم رہے گا لیکن دماغ نہیں رہے گا، سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کو فٹ کہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سنیے نبی پاک نے یہ فرمایا، گویا مطلب یہ ہے سرکار علیہ السلام کو فرمانے کا اور درست ہے کہ جب علم کتابوں میں رہے گا لیکن اس علم کی سمجھ لوگوں کے پاس نہیں رہے گی کہ اس کو استعمال کیسا کرنا ہے، یہ کس مقصد کے لیے، اس میں منشا کیا ہے، اور وہ علم وہ دانائی لوگوں سے نکل کر اتنے دور چلے جائے گی جیسے حضور نے فرمایا انسان سے سریا ستارہ دور ہوتا ہے، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور پھر کیا ہوگا، فرما فارس کا ایک نوجوان ہوگا جو اس دانائی کو دوبارہ سریا سے نکال کر علم کے مکتب میں شامل کرے گا. اور آپ دیکھیں یہ چار استاذوں کے اندر تینوں میں سے کوئی فارسی نہیں ہے، اور سرکار نے اپنی زبان سے فارس کا رجل من اہل الفارس، وہ فارسی ہوگا، وہ فارس کا رہنے والا ہوگا. اور آپ دیکھیے حضرت امام اعظم حنیفہ کی ولایت کی دلیل یہ ہے، علماء نے اس کو اکثریت امام سیوطی نے علامہ ابن حجر نے فرمایا اس کا مزداق امام اعظم ہے، اس لیے کہ کوئی اور عالم اتنی چوٹی کا ہے نہیں کہ جو ہو فارس کے اور علم میں اتنا بڑا ہو. اگر فارس کا بھی ہو اور علم میں اتنا بڑا بھی ہو جس پر یہ بات جچے تو وہ امام اعظم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. لیکن طریقت کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے استاذ صاحب رسائل قشیریہ امام ابو القاسم القشیری، یہ در مختار کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے، ذرا توجہ کرنا. حضرت امام ابو القاسم القشیری داتا صاحب کی کتاب ہے نا کشف المحجوب شریف، یہ کتاب یوں سمجھیے کہ تلخیص ہے، خلاصہ ہے رسائل قشیریہ کا. اگر آپ رسائل قشیریہ پڑھیں گے نا تو وہی بحثیں داتا صاحب نے نقل کی اپنے استاد سے، سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے یہی لکھا. اب ابو القاسم القشیری جو غوث اعظم کے دور کے قریب کے ہیں، اور صوفیہ کی جماعت میں تصوف کو علمی شکل دینے میں سب سے بڑے استاد ہیں، جنہوں نے کتاب اور فن باقاعدہ اس کو فن بنایا، یعنی اس تصوف کے موضوع کو علم کے طور پر فن بنایا. اس کی تعریف کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کے مقدمات کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس علم تصوف کو فن بنانے والی شخصیتوں میں امام ابو القاسم القشیری، جس طرح سیدنا ابو طالب، امام ابو طالب مکی جو قوت القلوب آپ کی مبارک کتاب ہے، یہ جو ہستیاں ہیں ان میں امام ابو القاسم القشیری یہ تصوف کو علم فن میں لانے والی شخصیات ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے جو استاد ہیں نا وہ ابو علی دقائق ہیں، اور ان کے جو مرشد ہیں طریقت میں وہ ابو القاسم نصر ہیں، ان کے جو مرشد ہیں طریقت میں وہ حضرت سری سقطی ہیں، ان کے جو مرشد ہیں عرف کرخی ہیں، ان کے جو مرشد ہیں وہ داؤد تائی ہیں، اور انہوں نے علم طریقت داؤد تائی نے ابو حنیفہ سے لیا ہے. تو امام معروف کرخی یہ طریقت اور ولایت اور تصوف میں امام اعظم کے پوتے شاگرد ہیں. امام اعظم سے استفادہ کرنے والی شخصیت حضرت داؤد تائی ہے. داؤد تائی سے جنہوں نے خلافت لی ہے وہ معروف کرخی ہیں، معروف کرخی سے جنہوں نے خلافت لی ہے وہ حضرت سری سختی ہیں، سری سختی سے جنہوں نے خلافت لی ہے وہ امام ابو القاسم نصر ہیں، ان سے جس نے خلافت لی ہے وہ امام ابو عبداللہ دقائق ہیں، ان سے جنہوں نے خلافت لی ہے وہ امام ابو القاسم القشیری ہے، ان سے جو فیض لیا ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ سرکار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ علم طریقت کے اندر آپ کی دانائی ہے، آپ کی روحانیت اور باطن آپ کا ایسا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو وضو ہمیں اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب بندہ منہ دھوتا ہے نا تو منہ کے سارے گناہ میل گر جاتے ہیں، جب بندہ وضو میں ہاتھ دھوتا ہے نا سارے ہاتھ کے گندے گناہ گر جاتے ہیں، جب مسح کرتا ہے نا تو سر کے اوپر لگے ہوئے سارے گناہ پانی سے گر جاتے ہیں. اس لیے تسلی سے آرام آرام سے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کئی فائدے. ایک تو آپ کی طبیعت کو بڑا فائدہ، مزہ آتا ہے، پانی جب لگتا ہے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، طبیعت بشاشت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بدن کے گناہ اس سے نکلتے ہیں. فقہا نے لکھا کہ اگر اللہ جسے آنکھ دینا اور وہ اس گندگی کو دیکھے تو یہ پانی قطر سے زیادہ کالا ہوتا ہے، جو وضو کا گر رہا ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ علماء یہاں تک گئے تصوف میں کہ اس کو نجاست مغلظہ کہہ دیں، یعنی مائے مستعمل ہے نا، مائے مستعمل ہے، یعنی طاہر ہے غیر متاہر، پاک ہے پاک نہیں کر سکتا. یہ تو فقہا کی اصطلاح ہے. امام صوفیہ یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ نجاست مغلظہ ہے، غلیظہ ہے. یعنی جب ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب پانی ہمارے بدن سے گر رہا ہے وہ سفید ہے، نہیں، اصل میں حدیث پاک سے یہ مسئلہ پتا چلتا ہے، اور جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفید پانی نہیں گر رہا، یہ بدبودار غلیظ ترین پانی غلاظت بن جاتا ہے اور کالا سیاہ ہو کر ہمارے بدن سے گر رہا ہوتا ہے. امام اعظم حنیفہ کو اللہ نے ولایت کا درجہ دیا تھا کہ آپ وضو خانے پر جاتے نا تو آپ لوگوں کے جسم سے پانی جو گر رہا ہے نا تو آپ یہ سمجھ جاتے تھے یہ پانی جو گر رہا ہے اس کا رنگ بتا رہا ہے یہ گناہ کبیرہ گر رہے ہیں، یہ مکروہات گر رہے ہیں، یہ صغیرہ گر رہے ہیں. یعنی امام اعظم کو اللہ نے نورانیت کا وہ معراج دیا تھا کہ آپ گرتے ہوئے پانی کے اندر گناہ کے آثار کو دیکھتے تھے. تو اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا یہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ صفت سے مجھ سے لے لے، مجھے یہ نہیں چاہیے لوگوں کے عیب، کیونکہ سامنے آپ کو نظر آتا تھا. یہ امام اعظم کی شان ہے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر، امام ابو یوسف جو تھے نا وہ بڑے غریب تھے، ان کی اماں حضرت امام ابو یوسف کو حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھانے کے لیے لائی، اور مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا کہ حضور تھوڑا سا خیال بھی کرو، اس کے کپڑے بھی تھوڑے پھٹے ہوتے ہیں، تھوڑا کپڑے کا انتظام بھی کر دو، اور ذرا میرا بچہ لاڈلا ہے اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ مسکرا کر امام ابو یوسف کی والدہ سے یہ کہا، تو اتنی فکر نہ کر، اس کو بادشاہ اپنے ہاتھ سے حلوا کھلائیں گے. میں کیا کھلاؤں، اس کو وقت کا بادشاہ اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلائے گا، وقت کا بادشاہ اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلائے گا. امام اعظم نے جب علم حاصل کر لیا نا تو ہارون رشید کا دور تھا، ہارون رشید کا بولیے دور تھا، تو روغنی پستے کا حلوہ یہ زبان سے نکلا تھا لفظ امام اعظم کے. اس کی ماں کو کہا کہ تو غم نہ کرنا، تھوڑا سا صبر کر، علم دین میں بہت برکت ہے. کہ تیرے بیٹے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کا بادشاہ جس کے آگے 100-200 ہزاروں نوکر چاکر برتن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے برتن اٹھا کر تیرے بچے کو پستے کا روغنی حلوہ کھلائے گا. ماں تھوڑی جذباتی تھی، ماں کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام اعظم نے کہا تو تھوڑی صبر کر جا ماں، تو پھر دنیا دیکھے گی. اور یہ تاریخ متعین ہوئی. ہارون رشید کا دور تھا. حضرت قاضی ابو یوسف کے علم کا شورا اتنا ہوا کہ ہارون رشید جب وہ حلوہ روغنی پستے کا لایا گیا، جو اس زمانے میں بڑا مہنگا اور بڑے شائستگی کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ بنایا جاتا تھا، ہارون رشید اپنی مسند سے اٹھ کر نیچے آیا، امام صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی مسند پر بٹھایا، اور وہ روغنی حلوہ اپنے ہاتھ سے لے کر امام ابو یوسف کے پاس پہنچا. جیسی دکھایا تو امام ابو یوسف رونے لگے، کہنے رو کیوں رہے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ جب میری ماں مجھے میرے استاد ابو حنیفہ کے پاس لے گئی تھی نا تو میری ماں پریشان تھی، تو میری ماں کو امام اعظم نے کہہ دیا تھا گئی تیرے بیٹے کی عزت کو میں دیکھ رہا ہوں، وقت کا بادشاہ کی نسبت پر بیٹھ کر یہ پستے کے روغنی حلوے کھائے گا. بولو سبحان اللہ. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، پر وقت زیادہ ہو گیا، بچوں کے اسکول بھی ہیں، میری مائیں اور بیٹیاں بھی آئی ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا وصال اہل بیت کی محبت میں ہوا. یہ طویل درس پرانی تقریر میری سن لیجیے. امام اعظم بڑے غیرت مند امام تھے، ولی تھے نا، آپ چوری کرنے والے نہیں تھے، آپ چور نہیں تھے، العیاذ باللہ، آپ امام تھے، آپ سیدوں سے چڑنے والے نہیں تھے، اہل بیت پر قربان ہونے والے تھے. لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے مفتی ہیں، اور میں نے کہا افطار رنگ دیتا ہی اہل بیت کی محبت سے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے 4000 استاد ہیں، لیکن جو رنگا میں گیا تو امام جعفر صادق سے رنگا گیا. بولو نا سبحان اللہ. تو خاندان اہل بیت کا ادب، علی المرتضیٰ کا ادب، حسنین کریمین کا ادب، امام زر العابدین کا ادب، سرکار امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، موسیٰ کاظم حضرت امام ابو یوسف کے استاد ہیں، امام اعظم کے استاد امام باقر بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور ایسا رشتہ نبھایا کہ حضرت امام حسن کی اولاد کے خلاف جب بنو عباس نے قتل کا حکم دیا تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مدرسے سے فتویٰ جاری کیا کہ اس وقت کے خلیفہ کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ یہ سادات کی توہین کر رہا ہے، آل علی آل ہاشم کی توہین کر رہا ہے، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اس کے خلاف خروج کرو. کسی نے کہا حضرت یہ فلاں اہل بیت کے جو ساتھی حضرت زید یہ انہوں نے خروج کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 10,000 درہم میرے تجارت کے پیسے ہیں نا، فرمایا اٹھا کر دو. اور جس مسجد میں آپ نے یہ درس دیا اس مسجد کے اندر ایجنسی کے سب افراد تھے، حکومتی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اس میں آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ 10,000 درہم ابو حنیفہ حضرت زید کے لشکر کے لیے دے رہا ہے کہ جو ان خارجیوں کے خلاف کر رہا ہے، اس میں آپ کو گرفتار کیا گیا. کیا آپ نے یہ تو حکومت کے خلاف بات کی ہے، سسٹم کے خلاف بات کی ہے. تو سسٹم والے ابو حنیفہ والے نہیں ہوتے، نظریے والے ابو حنیفہ والے ہوتے.
یعنی سسٹم جو میں عرفی سسٹم مراد لے رہا ہوں، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ طاقت کو دیکھ کر، چودراہٹ کو دیکھ کر، ایف آئی آر کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں، وہ امام اعظم والے نہیں ہوتے. امام اعظم والے وہ ہوتے ہیں جو جیل بھی اٹھاتے ہیں، گردنیں بھی کٹاتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن نظریے سے سودا نہیں کرتے. وہ عاشق حضور ہی کے رہتے ہیں، صحابہ ہی کے رہتے ہیں، اہل بیت ہی کے رہتے ہیں، اولیاء ہی کے رہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلی علیہ وآلہ. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، اور جب امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر، تو وہ جیل ہی دارالعلوم نعمانیہ بن گیا. امام محمد نے اسی جیل میں آپ سے پڑھا. امام محمد امام اعظم کے سب سے چھوٹی عمر کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن بائیں بازو ہیں پورے. دائیں بازو امام اعظم کے کون ہیں؟ امام ابو یوسف. اور بائیں بازو کون؟ امام محمد. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد کے استاد امام ابو یوسف بھی اور امام اعظم بھی ہے، دونوں نے پڑھایا ہے. امام محمد کو دونوں نے پڑھایا، کیونکہ امام اعظم جب شہید ہوئے تو امام محمد کی عمر بہت چھوٹی تھی. کتابوں میں آتا 8 سال کے تھے پڑھنے آ گئے، بہت خوبصورت تھے. امام اعظم نے دیکھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو آپ نے فرمایا بیٹا تم کیا پڑھنے آئے ہو؟ کہ علم دین پڑھنے آیا ہوں. تو امام اعظم نے کہا کہ تم ابھی جاؤ، تم یہاں پر اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، صاحب تقویٰ تھے، فرمایا اٹھو جاؤ یہاں سے. تو کہنے لگے حضور کیوں؟ کہنے لگے اچھا پھر تو جان نہیں چھوڑا تو جا قرآن یاد کر گیا، قرآن حفظ کر گیا. امام اعظم نے کہا یہ جائے گا 2-3 سال لگائے گا. وہ گئے اور ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تھے. امام محمد بن حسن شیبانی ایک ہفتے میں قرآن حفظ کیا. کتنے میں بولیے؟ کتنے میں؟ ایک ہفتے میں حضرت امام محمد شیبانی نے قرآن حفظ کیا. امام اعظم نے کہا تو کوئی کرامتی بچہ آئے. فرما اچھا، قاضی ابو یوسف کو کہا اس کے سر کے بال مونڈو، اس کو گنجا کر کے لاؤ تاکہ یہ بیٹھے مجلس میں. تو گنجا کر کے لائے تو امام اعظم کہتے تیری پیشانی تو اور زیادہ چمک رہی ہے. پھر اپنے قریب کیا امام اعظم نے اور کچھ دن پڑھایا، اور ایسا پڑھایا کہ امام محمد نے جو جامع الکبیر لکھی نا، تو ایک یہودی نے اس کتاب کو پڑھا اور علم کی دقیق مسائل کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو جو بڑے محمد ہیں ان کا علم کیسا ہوگا. اور وہ یہودی مسلمان ہوا. یہ فیضان امام اعظم، یہ بچہ جو پڑھ رہا تھا نا یا منقبت، یہ ایسے نہیں پڑھ رہا تھا، اور ایسی منقبتیں ہم پڑھواتے بھی نہیں، پڑھواتے ہی ان کے جن کے مضمون عرش سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو کھانے میں زہر دیا گیا جیل کے اندر، کیونکہ لوگ بڑھ رہے تھے اور ان کا ڈر یہ تھا کہ کہیں جناب جو ہے کہ وہ بغاوت نہ ہو جائے. تو امام اعظم کو کھانے میں زہر دیا گیا، اور امام اعظم نے جب اس کو تناول فرمایا تو آپ کے جگر کے اندر اس نے خرابی پیدا کی. لیکن آپ جب جان آفری کے حوالے آپ نے کی، اس وقت بھی اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جو اہل بیت کے بارے میں نے فتویٰ دیا اس پر قائم رہنا. میں نے خاندان رسول کی حرمت و جو عظمت اور عفت کے بارے میں جو فتویٰ دیا اس پر تم قائم رہنا. بولو سبحان اللہ. امام اعظم کا جب انتقال ہو گیا، آج آپ بغداد شریف میں آرام فرما رہے ہیں. بولو ادھر غوث اعظم ہے، چند منٹوں میں گاڑی پہنچا دیتی تو امام اعظم ہے. دریا دجلہ قریب سے گزرتا ہے، برج آپ کراس کرتے ہیں تو حضرت سیدنا موسیٰ کاظم ہے. یہ بغداد معلیٰ ہے. بولو سبحان. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تاریخ بغداد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور تاریخ بغداد یہ خطیب بغدادی نے لکھی ہے. اس کتاب کو لکھ کر یہ کتنے بڑے ولی بنے، 11ویں شریف پہ میری پوری تقریر ہے، آپ ذرا سن لیجئے گا کہ ان کی قبر کا خود کیا مقام ہے. اور یہ بشر حافی جو ہے نا، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں. یہ حبیب عجمی جو ہے نا، جو تصوف کے بادشاہ، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو امام اعظم بحیثیت طریقت کا امام، یہ ایک الگ تقریر ہونی چاہیے. تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ امام اعظم کی روحانیت جس سے آپ نے ابھی اندازہ لگایا، اور خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاضی یاس کو، حضرت داؤد تائی کو کہا تھا کہ میں تجھے نمازوں کی حالت میں دیکھتا ہوں، اور اپنے انتقال سے پہلے کہا تھا قاضی ابو یوسف کو کہ میں تجھے بادشاہوں کے ایوانوں میں دیکھتا ہوں.
اور وہی آپ دیکھیے آگے چل کر دونوں کی زندگی کی تاریخ وہی بنی. تو یہ امام اعظم و حنیفہ کی کرامات میں سے. جب انتقال ہوا مزار مقدسہ میں آپ تشریف لے گئے بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے, تو امام شافعی جیسی ہستی جو ذات میں ہاشمی ہے, امام شافعی ہاشمی ہے, امام شافعی ہاشمی ہے, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی یہ بات کو لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اخبر القاضی ابو عبداللہ الحسین ابن علی ابن محمد السمیری قال انبعنا عمر بن ابراہیم قال نبعنا علی ابن میمون قال سمعت شافعی. یہ پوری سند ذکر کر کے خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ علی بن میمون نے یہ کہا کہ میں نے امام شافعی سے سنا ہے, یقول امام شافعی یہ کہتے تھے انی لا تبرکو بی ابی حنیفتا و اجیو الی قبره فی کل یوم, کہتے جب میرے کو کوئی پریشانی ہوتی تو میں برکت حاصل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کی قبر پر آتا تھا, ہر دن ان کی قبر پر حاضری دیتا تھا. تو حضرت امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی انی لا تبرکو بی ابی حنیفہ, میں حضرت امام اعظم سے برکت حاصل کرتا. وہ اجیو الی قبره فی کل یوم, وہ اجیو اور میں آتا ہر دن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر, یعنی زائرن زیارت کے لیے. فیضا اور عزت لی حاجہ, جب مجھ پر کوئی تکلیف اور حاجت پیش ہوتی صلیت رکعتین میں دو رکعت میں نماز ادا کرتا, وجعت الی قبره اور پھر آپ کی مزار پر آتا. وسألت اللہ تعالی الحاجتا, آپ کی قبر پر قریب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے اس سوال کا ذکر کرتا, تو فرماتے ہیں وسألت اللہ تعالی الحاجت عندہ, آپ کی قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر میں اپنی مشکل کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں فرق کرتا. فما تبعد عنی حتی تقضا, فرماتے ہیں ابھی کوئی وقت گزرتا نہیں کہ میری حاجت پوری ہو جاتی. بولیے نا سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ ابھی میری حاجت گویا کہ ابھی کہتے ہیں کہ میں چہرے پر ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ میری حاجت پوری ہو جاتی. یہ ہے شان امام اعظم حنیفہ. ایک شعر پڑھ دو بیٹا جلدی سے.
ہمارے آقا ہمارے مولا امام,
پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں, باقی مجلس سے ایسے نکل کر تھوڑا ٹہل کر آ جائیں تاکہ طبیعت آپ حضرات کی, اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں, کیونکہ یہ لفظ کی گردان جو ہے یہ وظیفہ ہے. اور ہنسنے کی عادت ہوا کریں تو برائے کرم ہم بینر لگاتے ہیں لیکن پھر آئیں نہ کریں, آئیں وہ جب سنجیدگی طاری ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہنسنا ہماری طبیعت میں بہت ہے. یہاں اگر ہنسیں گے تو سب ضائع ہو جائے گا, نہ سید کو سیادت کام آئے گی نہ صدیقی کو صدیقی کام آئے گی, کیونکہ سیادت بھی انہیں کے نقش قدم سے بچتی ہے اور صدیقیت بھی انہیں کے نقش قدم سے بچتی ہے. اٹھا کر آواز نکال کر پڑھیں شعر کو وظیفے کے طور پر. امام
اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا, امام اعظم ابو حنیفہ.
مزار پر تو حاضر نہیں ہوئے جیسے امام شافعی حاضر ہو کر دعا کرتے تھے, تصور ان کے مزار مبارک ان کے مرتبہ اور مقام کا کریں, اور اس مقام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بیماروں کی شفا کے لیے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں, میری کیا حیثیت ہے کہ میں دعا کروں اور آپ کے حق میں قبول ہو جائے؟ قبولیت کا مرتبہ تو یہ ہے جو یہ سب سے بڑے نسخہ ہے, جو میری دعائیں بھی مقبول اور آپ کی دعائیں بھی مقبول. ان کی یاد, ان کے ذکر, ان کے مناقب کو واسطہ بنائیے اور اپنی پریشانیاں میری مائیں بیٹیاں بہنیں آپ بھائی تمام جو مرادیں ہیں دل میں رکھیے, اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ان کی وجاہت کا بنائیے اور مل کر پڑھیے.
امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ,
ہمارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے, ہمارے مرحومین کی اللہ درجات کو بلند فرمائے, ہمارے بچوں کو اللہ دین کا خادم بنائے, اللہ رب العالمین ہمیں دین کا خادم بنائے, شریعت مطہرہ کی پابندی کا جذبہ عطا فرمائے, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, پریشانی حال کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے, بے روزگاروں کو اللہ حلال روزی عطا فرمائے,
عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، میرے وطن عزیز پاکستان پر اللہ خاص فضل فرمائے، حجاز مقدس کی اللہ حفاظت فرمائے، اس مجمع کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شہر کراچی پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، مدارس اہل سنہ کو اللہ برکت عطا فرمائے، مساجد اہل سنہ کو اللہ برکت عطا فرمائے، ناموس رسالت کی تحریک پر جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو مزید استقامت اور جذبہ عطا فرمائے، اللہ اس نظام میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے وطن عزیز کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، قبر کی گرمی سے اللہ ہمیں بچائے، قبر کی اندھیری سے اللہ ہمیں بچائے، قبر کی وحشت سے ہمیں بچائے، قبر میں بچھو سانپ اور کیڑے مکوڑوں کے عذابوں سے اللہ ہمیں بچائے، قبر اور محشر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے، پڑھیے مل کے
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، زمانے بھرنے زمانے بھر میں بہت تجسس کیا گئے لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم حنیفہ،
دل میں رکھیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی حضور شیخ الاسلام حکیم الامت نے ساری امت کی ترجمانی کر دی ہے، پڑھیے بیٹا مکتب،
خبر لے دستگیر امت، خبر لے دستگیر امت، ہے سالک بے خبر پشد، خبر لے دستگیر امت، ہے سالک بے خبر پشد، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا، امام اعظم ابو حنیفہ۔